السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ نازعات سے شروع کریں گے. یہ آخری پاری کی دوسری سورت ہے. سورہ نبا ہم نے الحمدللہ کل کر لی تھی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین. سورہ عبس، اس کا موضوع ہے موت کے بعد کی زندگی کا اسباب، کہ موت کے بعد زندگی آ کر رہے گی. بلکہ سورہ نازعات، سورہ نازعات میں جو ہے وہ بہرحال یہ سورہ عبس کا جوڑا ہے، اور اس میں بھی جو ہے اس بات ہے موت کے بعد کی زندگی کا. اور اس کے شروع میں فرشتوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، اور گویا یہ فرشتے بھی گواہ ہیں کہ قیامت آ کر رہے گی. اور اسی طرح قیامت کا منظر جو ہے وہ اس میں بیان کیا گیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ بطور آل فرعون کے حوالے سے آ رہا ہے، اور آخری میں جو ہے دلائل آ رہے ہیں وقوع قیامت کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا، اور قسم ہے ڈوب کر روح قبض کرنے والے فرشتوں کی. والناشطات نشطا، اور قسم ہے بند کھولنے والے فرشتوں کی. اصل میں اس سے جو مفسرین نے مراد لی ہے، ابتدا میں فرشتوں کی قسمیں ہیں، اور یہ کہ یہ موت کے وقت جو کیفیت ہوتی ہے اس کا ذکر ہے، اور یہ روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں. تو بہرحال احادیث سے جو اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے وہ یہ کہ حضرت ملک الموت جو ہے وہ دیگر فرشتوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں جب بھی کسی کے موت کا وقت آتا ہے. اور اگر یہ مرنے والا کوئی برا آدمی ہوتا ہے تو حضرت ملک الموت انتہائی بری بھیانک شکل میں ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو دیگر فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی بہت جو ہے بری شکل میں ہوتے ہیں، اور اندر ڈوب کر اور کھینچ کر جو ہے اس کی روح قبض کی جاتی ہے. اور وہ روح جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے بڑی بدبودار ہوتی ہے، اسے ایک ٹاٹ میں لپیٹ لیا جاتا ہے، اور اسے لے کر یہ فرشتے جب اوپر جاتے ہیں آسمانوں کی طرف، تو پہلے ہی آسمان پر اسے روک دیا جاتا ہے. پوچھا جاتا ہے کس بدبخت کی روح ہے، کہا جاتا ہے فلاں ابن فلاں کی ہے، تو کہا جاتا ہے اس کا آنا کوئی جو ہے خوش آمدید نہیں، اور اس کے لیے دروازے نہیں کھلیں گے. چنانچہ وہیں سے پلٹ دیا جاتا ہے، اور یہ آتا ہے کہ یہ تحت السرا زمین کے مرکز میں مقام ہے سجی، وہاں پر جو ہے پھر اس روح کو لے جایا جاتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جب کسی نیکوکار کی روح قبض کی جاتی ہے تو حضرت ملک الموت انتہائی خوبصورت شکل میں ہوتے ہیں، اور جو دنیا میں بہترین لباس ہے وہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، بہترین خوشبو لگائے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ جو دیگر فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہی خوبصورت شکل میں ہوتے ہیں، اور بہت ہی آرام سے نیک آدمی کی روح قبض کی جاتی ہے. جیسے مشکیزہ بھرا ہوا اور اس میں بس پٹھا کھولنے کی دیر ہوتی ہے تو روح خود ہی نکل آتی، تو اس طرح کا جو ہے انداز ہے. اور پھر اس کی روح جو ہے وہ جنتی کفن اسے دیا جاتا ہے، آسمانوں کی طرف بلند کی جاتی ہے، اس میں سے خوشبو آ رہی ہوتی. اہل آسمان پوچھتے ہیں کہ یہ خوش کس خوش نصیب کی روح، بتایا جاتا ہے یہ فلاں اپنے فلاں، تو کہا جاتا ہے کہ اس کا آنا مبارک ہو، اس کے لیے دروازے کھول دیا جاتے ہیں. اس طرح جو ہے یہ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہاں تک کہ وہ مقامی علیین میں جو ہے اسے رکھا جاتا ہے. انشاءاللہ آگے ہم سورہ متصفین پڑھیں گے، وہاں پہ بھی ذکر آ رہا ہے. تو فرمایا بساب ہاتھی سبا، اور تیزی سے جو ہے وہ تیرنے والے فرشتوں کی قسم، جو اللہ کا حکم بجا لانے میں جو تیزی کرتے ہیں. بساب قاتی سبقہ، اور پھر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے والے فرشتوں کی قسم، یعنی اللہ کے حکم کی بجاوی میں. فل مدبراتی امرہ، اب پھر انتظار کرنے والوں کی جو ہے اللہ کے حکم کا جو فرشتے ہیں ان کی قسم کھائی جا رہی ہے. اب یہ کس پر یہ پانچ قسمیں کھائی گئی ہیں وہ یہاں محذوف ہے، اور ماں بیان کرتے ہیں ان دین الواقع، قسم ان پر ہے، جواب قسم یہ کہ یہ بدلے کا دن واقع ہو کر رہے گا، قیامت آ کر رہے گی، حساب کتاب، اور پھر اس کی جزا و سزا یہ ہو کر رہے گی. اب آگے پھر قیامت کا منظر کھینچا جا رہا ہے. یوم ترجف الراجفہ، اور جس دن کانپے گی کانپنے والی، مراد ہے زمین، تب پاؤ رادفہ، اور یہ پہلے سور کا معاملہ ہوگا جب یہاں ایک بڑا ہنگامہ جو ہے بچ جائے گا زمین پر، اور زمین کانپ رہی ہوگی اور پہاڑ اڑ رہے ہوں گے اور آسمان کی کھال اتار دی جائے گی. آگے پھر کہا جا رہا ہے اس کے پیچھے ایک اور آئے گی آنے والی، یہ جو ہے یہ نفقہ ثانیہ کا ذکر. قلوب یومئذ واجفہ، और दिल उस दिन धड़क रहे होंगे बुरी तरह से, अबसार व अफाशिया उनकी निगाहें बिकी हुई होंगी, यकुलून और वो लोग आपस में कहते होंगे इन्ना लमर्दूदूना फिल हाफिरा, क्या हम लौटाए जाएंगे पहली हालत में, अइज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा, क्या जब हम हो जाएंगे हड्डियां, कालू तिल का इज़न कुर्रतुन खासिरा, वो कहते हैं ये तो इस वक्त लौटना होगा बहुत ही खसारे का बहुत ही नुकसान का, या तो ताज्जुब है या इस्तेहज़ा मजाक है जो मुशरिकीन बना रहे थे, फ़इन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदा, फरमाया बस वो होगी एक दो दो की डांट, ये नफ़ा एहसानिया, फैजा हूँ बेसाहिरा, बस यक यक वो होंगे मैदान में यानी मैदान हशर में सबके सब जमा हो जाएंगे अपनी कब्रों से निकल कर। आगे एक नाफरमान कौम यानी आले फिरौन का जिक्र बतौर इबरत, हल अता का हदीस मूसा, क्या पहुंचा है अब तक हाल मूसा अलैहिस्सलाम का, इज नादाहु रब्बहु, जबकि पुकारा उन्हें उनके रब ने, बिल वादिल मुकद्दस हुआ यानी मुकद्दस वादी हुआ में, इस हबीला फिरौन इन्नहु तगा, उन्हें हुक्म दिया कि जाइए फिरौन की तरफ बेशक वो सरकशी कर रहा है, फकुल हल्लका इला अन तज़क्का, बस उससे कहिए क्या तेरी ख्वाहिश है कि तू पाक होना चाहता है, वह आहदिया का इला रब्बिक, और मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारे रब का रास्ता क्या है, फतख्शा, ताकि तुम उसके अजाब से उसकी नाराजगी से डरो, फाराहुल आयतल कुबरा, बस उन्होंने दिखा दी फिरौन को उस अल्लाह की बड़ी निशानियां यानी यदि बैजा और ऐसा, फकज़्ज़बा वासा, तो उसने झुटलाया और नाफरमानी की, सुम्मा अदबरा ऐसा, फिर वो वापस लौटा कोशिश करते हुए, फहाशरा फनादा, फिर उसने जमा किया जो है पूरी तरह से, फिर पुकारा, फकाला अना रब्बुकुम अलआला, और कहा कि मैं तुम सब का सबसे बड़ा रब हूं, फाखदहु अल्लाहु नकालल आखिरती वलूला, बस पकड़ लिया अल्लाह ने उसे अजाब में ये आखिरत के भी और दुनिया में भी, इन्ना फी ज़ालिका लइब्रा, बेशक इसमें इबरत है, लिमन यख्शा, हर उस शख्स के लिए जो डरता है। ये वाक्य पहले तफसील से कई दफा आ चुका, वो उसका एक आप समझें खुलासा यहाँ बयान हो गया कि बड़े बड़े सरकश आए हर दौर में, जिन्हें अल्लाह नवाजता है और कुछ ताकत दे देता है हुकूमत दे देता है, वो अपने आप को खुदा ही समझने लगते हैं, वो समझते हैं हमें कोई बात पूछ करने वाला है, लेकिन फिर अल्लाह ताला गिरफ्त फरमाते हैं, और हर फिरौन के लिए जो है वो एक मूसा भेजा जाता है, और फिर अल्लाह ऐसे मुतकब्बिरीन को दुनिया में भी तबाह बर्बाद करते हैं और आखिरत में भी इनका बुरा असर होगा। आगे दलाइल वकूए क़यामत और हयात बादुल मौत का जिक्र, अंतुम अशद्दु खल्कन अम अस्समाउ बनाहा, क्या तुम्हारा बनाना ज्यादा मुश्किल है या इस आसमान का जिसे हमने बनाया है, रफ़ा समकहा, और बुलंद किया हमने इसकी छत को, फसव्वाहा, उसे बिल्कुल बराबर कर दिया, उसे तरतीब दे दिया, वाख्तशा लैलहा, और तारीख कर दिया उसकी रात को, वाख्रजा ज़ुहाहा, और जाहिर कर दिया उसके दिन को, वल अर्ज़ बादा ज़ालिका दहाहा, और जमीन को इसके बाद हमने बिछा दिया, अखरजा मिन्हा माआहा व मरआहा, और निकाला उसमें से उसका पानी भी और चारा भी, वल जिबाला अरसाहा, और पहाड़ों को खूब जमा दिया, मतालको वले अनामिको, ये सारा सामान है आज तुम्हारे लिए और तुम्हारे चौपायों के लिए, तो ये कई नेमतें अल्लाह की जो अल्लाह इन सब कामों की कुदरत रखता है, उस पर भी कादिर है कि हमें मरने के बाद जो दोबारा जिंदा कर दे। आगे फिर वकूए क़यामत का जिक्र, फैजा जात तामतुल कुबरा, पर जब आ जाएगा वो बड़ा हादसा यानी क़यामत, यौमा यतज़क्करुल इंसानु मा सा, और जिस दिन याद करेगा इंसान जो कुछ उसने कोशिश की होगी, बुर्रिज़तिल जहीमु लिमन यरा, और सामने ले आई जाएगी जहन्नम हर उसके लिए जो देखने वाला है, तो बिल्कुल सामने होगी, फअम्मा मन तगा, पर जिस किसी ने सरकशी की, फ़आसरल हयात दुनिया, अब देखिए ये जराए बयान हो रहे हैं आखिरत में नाकाम होने वालों की, तो एक तो सरकशी आ गया, फिर ये कि फ़आसरल हयात दुनिया, उसने तरजीह दी दुनिया की जिंदगी, उसकी प्रायोरिटी में मुकदम जो है वो दुनिया थी और आखिरत बाद में थी, फ़इन्नल जहीमा हियल मावा, तो बेशक जहन्नम उसका ठिकाना हो, जबकि इसके मुकाबले में वअम्मा मन खाफ़ मक़ामा रब्बी, और वो जो डरता रहा अपने रब के सामने खड़े होने से, वना नफ्स अनिल हवा, और उसने रोका अपने नफ्स को बुराई से उसकी ख्वाहिशात से, फ़इन्न अल-जन्नत हियल मावा, तो बेशक उसका ठिकाना जहन्नम होगा। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, या आज हमारे सामने प्रायोरिटीज हैं, हम किसे प्रायोरिटी देते हैं, अल्लाह उसके दीन को या दुनिया और अपनी मन को, तो जो अल्लाह उसके दीन को प्रायोरिटी देगा उसका अंजाम अच्छा है, और जो अपनी ख्वाहिशात को प्रायोरिटी देगा तो उसका अंजाम जो है वो भयानक है। अल्लाह हमें खुश करने की तौफीक अता फरमाए। आगे क़यामत के दिन का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, ये बात आ रहा है। फरमाया सअलूनका निसाअति अय्यामा मुर्साहा, और ये आपसे पूछते हैं क़यामत के बारे में कि कब होगा उसका बपा होना। फीहिम अंता मिन ज़िक्रहा, और आपको क्या वास्ता उसके जिक्र से। इला रब्बी का मुंतहा, और उस क़यामत कब आएगी उसका इंतहाई जो मामला है और उसका इंतहाई इल्म तो आपके रबी के पास है। इन्नमा अंता मुंज़िरु मन यख्शाहा, अब बिलाशुबा आप तो सिर्फ डराने वाले हैं, वो भी उसको जो डरता है, जो अल्लाह की खशियत रखता है। कान्ना हुम यौमा यरौना, गोया के वो जिस दिन उसे देखेगा। लम यलबसु इल्ला अशियतन औ ज़ुहा, तो उसे ऐसा महसूस होगा कि वो नहीं ठहरा है दुनिया में मगर बस एक शाम या एक सुबह। तो ये दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में इंतहाई मुख्तसर है, और बाद में आदमी परेशान होगा, उसे एहसास होगा कि उसने कहां गंवा दिया अपनी जिंदगी को। अब यहां से जो है सूरह अबस से लेकर सूरह नास तक तकरीबन 34 आयात सूरतें आ रही हैं, और इन 34 सूरतों में एक एक रुकू वाली सूरतें हैं शायद, तो यहां से अब दो रुकू वाली सूरतें खत्म हो गई हैं। सूरह अबस, इसका पस मंजर इस तरह से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बड़े बड़े सरदारान कुरैश जो है मौजूद थे, इनमें उतबा, शीबा, उमैया बिन खल्फ, अबू जहल, इस तरह के बड़े बड़े सरदार, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दीन की दावत देने में जो है मुनहमिक थे। आपको ये तवक्का थी कि अगर इनमें से कोई दीन की तरफ आ गया तो मुसलमानों के लिए बहुत सहूलत हो जाएगी। अभी कुफार की तरफ से शदीद जो है मुखालफत थी और ज़दोकोब किया जा रहा था मुसलमानों को, तो इतने में अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आ गए। वो नाबीना साहबी थे, ये तो उन्हें जरूर एहसास हुआ होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए कुछ लोग और हैं, लेकिन क्योंकि नाबीना थे तो पता नहीं चला उन्हें कि कैसे लोग हैं। तो बार बार वो कहते थे कि अल्लाह के नबी मुझे वो दीन सिखाइए जो अल्लाह ने आपको सिखाया, और जब बार बार उन्होंने इस तरह किया तो आपने थोड़ा नागवारी का एहसास किया और जो उनकी तरफ से रुख फेरा, तो इधर ही से जो है वो बात शुरू की गई है। इसमें बाद में फिर ये कि इस पर आप अल्लाह ताला ने जो है वो आपको मुतवज्जा किया, और एक असूल इससे हमें मिल गया वो ये कि मुसलमानों की तालीम और तरबियत के मुकद्दम है गैर मुस्लिमों तक दावत दीन पहुंचाने के हवाले से, तो ये मुफसरीन ने लिखा है इस असूल को। तो बहरहाल इसमें फिर जब भी हजरत अब्दुल्लाह बिन मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे मरहबा बिल्लज़ी आता बनी अल्लाह फी, कि मरहबा उस शख्स के लिए जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझ पर अताब फरमाया। तो शुरू में जो अंदाज है फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अबसा वतवल्ला, अबस कहते हैं चेहरे पर नागवारी के असरात लाना, तो गोया चेहरे से जो है नागवारी का इजहार किया और मुंह मोड़ लिया। अंजाअहुल अमा, जबकि आया उनके पास एक बंदा। अब इसमें आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराहे रास्त खिताब नहीं अल्लाह ने फरमाया कि आपने यूं किया और आपने मुंह मोड़ लिया, बल्कि एक गायब का सीधा है और इसमें गोया आपका इकराम महफूज रखा गया। तो ये अंदेशा होता है कि शायद अल्लाह नाराजी हो गया कि आपसे जो है वो कलाम ही तर्क कर दिया है। तो अगली आयत में फरमाया वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़का, और आपको क्या पता कि वो तज़किया हासिल कर लेता। तो यहां बराहे रास्त खिताब, तो जो सख्त बात थी वो गायब के सीधे में कही गई ताकि आपका जो इकराम और मुकाम है उसको महरूज रखा गया। और फिर तीसरी आयत में बराह रास्त आपसे खिताब है जिसमें आपकी दिलजोई का अंदाज है। असल में वही अंदाज है कि बात आपको मुखातिब करके की जा रही है लेकिन सुनाया इन बड़े बड़े सरदारों को जा रहा है कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है अल्लाह के आगे अगर तुम ईमान नहीं लाते। तो फरमाया औ यज़्ज़करा फतन्फ़अहु ज़िक्रा, या वो नसीहत हासिल करता तो फायदा देता उसे नसीहत का हासिल करना। अम्मा मन इस्तग़ना, तो जो कोई बेपरवाही बरतता है फ़ान्ता लहू तसद्दा, तो आप उसके लिए तो तवज्जा करते हैं। वमा अलैका अल्लाह यज़्ज़का, हालांकि आप पर कोई इल्जाम नहीं है अगर वो तज़किया हासिल ना करे। वह अम्मा मन जाका यसा, और जो आता है आपके पास दौड़ता हुआ वह यक्षा, और वो अल्लाह से डरता भी है। फ़ान्ता अन्हु तनाहा, तो आप उससे बेअतनाई बरतते हैं। कल्ला इन्नहा तज़किरा, तो गोया इसमें एक बात बयान हो गई कि भाई जो खुद से आ रहा है और मुतवज्जा है और चाहता है कि उसे दीन सिखाया जाए उसको ज्यादा फौकियत हासिल है बनस्बत उनके कि जो लोग फेरे में उनके पीछे पीछे जाया जाए, उन्हें समझाया जाए, उन्हें दावत दी जाए। तो इसलिए بہرحال یہ رول تو میں آپ کو بتا دیا تھا. اکبر الہبادی کا ایک شعر بھی معرفۃ القرآن میں اس کے ذہن میں لکھا گیا ہے کہ بے وفا سمجھے تمہیں اہل حرم اس سے بچو, دیر والے کج ادا کہہ دیں تو یہ بدنامی بنے. یعنی اپنے لوگ اگر جو ہے بے وفا سمجھے تو اس سے بچے, اور دیر کہتے ہیں مندر کو, تو ہندو اور غیر مسلم یہ اگر کہہ لیں کہ بھئی انہوں نے ہم پہ زیادہ توجہ نہیں دی, ہمیں زیادہ الرٹ نہیں کرائی, تو یہ اس سے بہتر ہے. کیونکہ یہیں سے یہ اصول نکلتا ہے کہ مسلمانوں کی تعلیم اور ان کی اصلاح کی فکر یہ غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر سے اہم اور مقدم ہے. آگے عظمت قرآن بزبان قرآن, کلا انہا تذکرہ, ہرگز نہیں, یہ تو بس ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ, بس جو چاہے اس سے جو ہے نصیحت حاصل کر لے. فی صحف مکرمہ, بہت ہی عزت والے صحیفوں میں. مرفوعات مطہرہ, جو بہت ہی بلند ابالا ہیں اور بہت ہی پاک اور پاکیزہ ہیں. بعیدی سفرہ, ہاتھوں میں لکھنے والوں کے. کرام برارہ, جو نہایت بزرگی والے اور جو ہے نیکوکار ہیں. یہ گویا قرآن کی شان بیان ہو گئی. مظہری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول نقل ہے کہ جو قرآن کی قرآت میں ماہر ہے وہ کرام برارہ کی طرح, اور جو قرآن کی تلاوت میں ماہر نہیں ہے بلکہ مشقت کرنی پڑتی ہے تو اس کے لیے دوہرا جائے. تو یہ قرآن پڑھنے کا دوسرا وہ مشقت برداشت کرنے کا. آگے پہ اپنی دلائل آ رہے ہیں برائے امکان قیامت. تو میں قتل الانسان, اب بس ہلاک ہوئے یہ انسان. ما اکفرا, وہ کیسا نا شکر ہے. میں نہ یہ شعین خلقا, سب سے پہلے دلیل انفسی, تم آخرت کہیں کار کرتے ہو, اپنے آپ کو تو دیکھو کس شے سے اللہ نے تمہیں بنایا. من نطفہ, نطفے سے. خلقہ فقدرہ, بس اسے پیدا کیا پھر ایک اندازہ ٹھہرا. ثم سبیلا یسرا, پھر راستہ آسان کر دیا اس کے لیے. ثم اماتہ, پھر اسے موت دی. فاقبرا, پھر اس کو قبر میں رکھا. تو یہ جو ہے تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو, کتنے مراحل تم ہی پہ گزرے اور کتنے حقیر سی چیز نے سے اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا, پھر تمہیں راستہ بھی دکھایا اور پھر اس نے تمہیں موت بھی دی. پھر یہ بھی انسان کا ایک اعزاز ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ غسل کفن اور دفن کا سلسلہ رکھا ہے. ورنہ بہت سارے حیوانات مر جاتے ہیں ایسے ہی پڑے چڑھتے رہتے ہیں یا دیگر اسکیونجرز کھا لیتے انہیں, جبکہ انسان کا اعزاز ہوتا ہے کہ اسے نہلا کر غسل دے کے کفنا کر قبر میں جو ہے باقاعدہ رکھا جاتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ یہ بھی نصیب ہو. بہت سے ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں جنہیں یہ چیزیں نصیب نہیں ہوئی. ثم اذا شاء انشرا, پھر جب وہ چاہے گا تو اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا. تو جس نے یہ سب کر لیا تو دوبارہ اٹھانے میں کیا اشکال ہے, جب باقی ساری قدرتیں اللہ کی ہیں. کلا لما یفضی ما امرا, اور ہرگز نہیں وہ جو ہے یفضی ما امرا, وہ تعمیم نہیں کرنا چاہتے اس کی جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے, یعنی اس کی بات نہیں ماننا چاہتے, اس لیے انکار کرے. تو یہ دلیل انفسی تھی کہ جو اللہ تمہیں بنا سکتا ہے وہ تمہیں اٹھا بھی سکتا ہے مرنے کے بعد. اب دلائل آفاقی آ رہی ہیں. فلینظر الانسان الی طعامہ, پس غور کرنا چاہیے انسان کو اپنے کھانے کی طرف. انا سببنا الماء صبا, کہ ہم نے برسایا پانی اوپر سے. ثم شققنا الارض شقا, پھر ہم نے پھاڑ دیا زمین کو جیسے پھاڑا جاتا ہے. فانبتنا فیہا حبا, پس ہم نے اگایا اس میں سے اناج. وعنبا وقضبا, اور انگور اور ترکاریاں. اب آپ ایک تو یہ دیکھیں کہ زمین میں انسان کو ڈالا جاتا ہے تو زمین اسے کھا جاتی ہے, اور بیج کو ڈالا جاتا ہے تو وہ بیج جو زمین کو پھاڑ کے پودے کی صورت میں باہر نکل آتا ہے, تو کس کی شان ہے. اور پھر ایک ہی زمین ہے, ایک ہی جیسا پانی لگ رہا ہے, لیکن اس سے طرح طرح کے اللہ پھل اور سبزیاں جو ہے وہ لے آتا ہے, اور طرح طرح کی فضل جو ہے اس سے حاصل ہوتی ہے. تو فرمایا پھر اس نے اگایا اس سے اناج. وعنبا وقضبا, اور اسی طرح انگور اور سبزیاں. وزیتون و نخلا, اور زیتون اور کھجور. وحدائق غلبا, اور بہت ہی گھنے باغات. وفاکہتا و عقبا, اور اسی طرح میوے اور پھر گھاس بھی. متاع لکم و لانعامکم, یہ گویا سامان حیات ہے تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے. ان میں سے آپ دیکھیں کہ اناج انسان کھا جاتا ہے, اور اسی طرح پھل وہ کھا لیتا ہے, سبزی وہ کھا لیتا ہے, لیکن اس کے جو واقعات ہیں چھلکے ہیں, اور وہ پودے ہیں جو بعد میں رہ جاتے ہیں, وہ بھوسا بن کر وہ جانوروں کے کام آ جاتے ہیں. تو کوئی چیز بھی ایسی ضائع نہیں ہو رہی, بلکہ ہر ایک میں انسان کا فائدہ. آگے کیفیت بیان ہو رہی ہے یوم القیامہ کی. فیضا جات ساخہ, پس جب وہ برپا ہو جائے گا کانوں کو بہرا کر دینے والا شور. یہ نفقہ قیامہ یا نفقہ ثانیہ کا معاملہ ہے,
سور کی آواز ایسی شدید ہوگی کہ گویا کانوں کو بہرا کرنے والی. یوم یفر المرء من اخیہ. اب یہ ادنا سے اعلیٰ کی ترتیب ہے اور رشتوں کی حقیقت کھولی جا رہی. فرمایا جس دن بھاگے گا ایک آدمی اپنے بھائی سے, وہ امہ و ابی, اپنی ماں سے اپنے باپ سے, وہ صاحبتہ و بنی, اپنی بیوی سے اپنے بیٹے سے, لکل امرئ منھم یومئذ شان یغنی, ہر شخص کو اس دن ایک ایسے حالات پیش آئیں گے کہ وہ جو ہے ہر چیز سے بے پرواہ بنا دیا جائے. تو اب آپ دیکھیں پہلے بھی ہم پڑھ رہے تھے سورہ معارج میں, وہاں الفاظ سے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی, تو اس دن مجرم چاہے گا کہ آج کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے اپنے بیٹے کو, وصاحبتی ہی وافی, اور اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو, وفصیلت التی تو ابھی, اپنے پورے کنبے خاندان کو جو اس کی حفاظت کرتا تھا, ومن فی الارضی جمیعا, اور جتنے لوگ زمین میں بستے ہیں ان سب کے سب کو فدیے میں جو ہے جھونک دیا جائے جہنم میں, ثم یندی, بس اسے جو ہے چھوڑ دیا جائے. تو یہ کیفیت ہوگی. یہاں پر بھی یہی بیان ہو رہا ہے کہ وہ غافل ہوگا, بس اپنی اپنی پڑی ہوگی, اور بھائی اور ماں اور باپ اور بیوی اور بچے کسی کی اسے پرواہ نہیں ہوگی. لکل امرئ منھم یومئذ شان یغنی وجوہ یومئذ مسفرا. اب آگے انجام کا ذکر آ رہا ہے, پہلے متقین کا انجام, کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے, دمک رہے ہوں گے, ذائقۃ مستبشرا, خوب خندہ اور شادہ ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے, وجوہ یومئذ علیہا غبرا, اور مجرمین کا حال, اور کچھ چہرے اس وقت ایسے ہوں گے کہ ان پر گرد پڑی ہوگی, غبار آلود ہوں گے, ترہقہا قطرا, اور چھا رہی ہوگی ان پر سیاہی, اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ, اور یہی لوگ ہیں جنہوں جو کافر اور جو ہے انکار کرنے والے. اب ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم اپنا انجام کیسا چاہتے ہیں, آخرت میں اپنے چہرے کو کیسا چاہتے ہیں, خوش و خرم چہرہ ہو یا ایسا جس پر انتہائی اداسی ہو اور سیاہی چھا رہی ہو. تو آج موقع ہے ایمان لا کے, ایمان اور اعمال کر کے ہم اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا سکیں. اگلی سورت جو ہے سورہ تکویر ہے, اور احوال قیامت بیان ہو رہے ہیں. پھر آخر میں بڑی دلچسپ انداز میں جو ہے وہ اصاف واسطہ تنزیل قرآن, یعنی آپ کہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اصاف, پھر جن پر قرآن نازل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف, اور پھر قرآن کے اصاف, اور پھر جس کا کلام ہے اللہ تعالیٰ اس کے اصاف. مختصر ہے لیکن بڑی ایک دلچسپ جو ہے ترتیب ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روز قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو وہ سورہ تکویر, سورہ انفطار اور سورہ انشقاق پڑھ لے. ابھی آ رہی ہے تفسیر آگے تینوں سورتیں. تو بہرحال 14 جو ہے آیات میں جو ہے احوال یوم القیامہ بیان ہو رہے ہیں, اور شروع میں نفقۃ الاولی کے 6 احوال ہیں, اور اس کے بعد نفقۃ الثانیہ کے 6 احوال ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت, جب سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے. وہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور جو ہے وہ منہ میں لیے انتظار میں, جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا انہوں نے سور پھونک دینا, اور یہ پہلا نفقہ ہوگا جس پر یہ ابھی 6 جو ہے اس کے حالات بیان ہو رہے. نمبر 2, وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, اور جب ستارے گر جائیں گے. اب یہ سارے متشابہات ہیں, ہم سمجھ نہیں سکتے کہ سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے گی, میٹافوریکل انداز ہے, حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں, لیکن ایک احساس ہو رہا ہے کہ سورج اور اس کی روشنی ایک ہو یا سب جو ہے چمٹ جائے گی, اور یہ اتنے آسمان بھرا ہوا پورا ستاروں سے, اور وہ سارے ستارے گر جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, اور پہاڑ چلائے جائیں گے. اور نمبر 4, وَإِذَا الْعِشَارُ اُبْطِلَتْ, اور 10 ماہ کی گابن اوٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی. یہ قیمتی ترین مال ہوتا تھا اس زمانے میں, یعنی ایسی اوٹنی ہے جو بچہ جننے کے قریب ہے, اس کا بڑا خیال ہوتا تھا, یہ بڑا قیمتی سرمایہ سمجھا جاتا. لیکن قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ قیمتی ترین چیزوں سے لوگ جو ہے لاتعلق ہوں گے. نمبر 5, وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اور جنگلی جانور اکٹھے ہو جائیں. دنیا میں بھی جب کوئی بہت بڑا حادثہ آتا ہے تو ایسا آگ لگ جاتی جنگلوں میں, اور ہوتا ہے تو یہ جانور ایک ساتھ ہی ہو جاتے ہیں, شیر چیتے بھی اپنی جان بچانے, اور وہیں پر حیران اور باقی جانور بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی نکل رہے تھے. سب کو اصل فکر جان بچانے کی ہوتی. تو یہ قیامت کا بھی ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ سارے وحشی جانور یہ اکٹھے ہو جائیں. نمبر 6, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور جب سمندر جوش دیے جائیں گے. ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ بھڑکا دیے جائیں گے. ویسے جو پانی ہے اس میں جلنے والی گیس اور جو جلانے والی گیس ہے دونوں سے مل کر پانی ملتا ہے, H2O, हाइड्रोजन जलती है और ऑक्सीजन जलने में मदद देती है। तो अभी तो बहरहाल ये दोनों मिलकर पानी है, लेकिन क्या पता कि यही जरिया बन जाए, जब पूरे समंदर भड़का दिए जाए और ये आग बने। आगे अब नफ़कत सानिया के छह जो है वो अहवाल बयान हो रहे हैं। वैसे नफूस जुविजत, तो जब जाने जिस यानी रूहें जिस्मों से जोड़ दी जाए, नंबर दो। वैदन मऊदत, और जब जिंदा दरगो की हुई लड़की से पूछा जाएगा वे ये जम्बे को दिला कि किस जुर्म में वो कत्ल की गई है, तो क्या बताएगी मासूम बच्ची, क्या जुर्म था उसका जो उसे जिंदा दरगो कर दी। तो जाहिर है ये तो कातिल के ऊपर जाएगा सारा मामला, उसने एक मासूम बच्ची को कत्ल कर दिया। वैदा सुहफ नुशरत, और जब नामा अमाल खोल दिए जाएंगे, तीसरा मंजर। चौथा वैदा सगाओ कुशत, और जब आसमान की खाल उतार दी जाएगी। अब ये सारा जो है मुतशाबिहात है, अभी जिस तरह मजबूत आसमान नजर आ रहा है कुछ और ही होगा, कहीं आता है कि दरवाजे दरवाजे हो जाएगा, कहीं आता है कि आसमान जालीदार हो जाएगा, यहां रह के उसकी खाल उतार दी जाएगी। नंबर पांच वैसल जहीम सुहरत, और जहन्नम दहकाई जाएगी। और नंबर छह वैसल जन्नत उज़लिफत, और जब जन्नत करीब लाई जाएगी। अब ये सारी आप देखें 12 अहवाल बयान करके, अब असल मकसद क्या है इन अहवाल के बयान करने का। अलिमत नफ्सुमा अहजरत, तो जान लेगा हर शख्स जो उसने हाजिर किया, और यानी वो अब दिन होगा फैसले का दिन, हिसाब किताब का दिन, अच्छा बुरा जो कुछ किया वो सब सामने होगा। फला उक्सिमु बिलखुन्नसिल जवारिल कुन्नस, बस मैं कसम खाता हूँ पीछे जाने वाले सैयारों की जो चलते चलते गायब हो जाते हैं। इसके लिए अक्सर मुफसरीन ने खमसा मुतहिरा जो है लिखा है, बहराम अतारुद और जोहल मुश्तरी और जोहरा, इनके बारे में आता है कि अपनी ऑर्बिट में चलते चलते बार दफा पलट जाते हैं और गायब हो जाते हैं। फरमाया इसी तरह जो है वो इससे तजवीज दी गई है, जिस तरह सैयारे आते 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 हैं और गायब हो जाते हैं, इसी तरह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी वही लाते हैं और फिर जो है वो वापस चले जाते हैं, पलट जाते हैं। वल्लैली इज़ा असस, और फरमाया कि और कसम है रात की जबकि वो छा जाए। वस्सुबह इज़ा तनफ्फस, और कसम है सुबह की जब वो ज़हूर पज़ीर हो। तो ये गोया जो है आप कह सकते हैं कि ये मंजर खींचा जा रहा है कि जिस तरह रात के बाद दिन आ जाता है, इसी तरह मौत के बाद जिंदगी आ जाएगी, दुनिया के बाद आखिरत इसी तरह मुमकिन है जिस तरह आरूज का तजर्बा है कि रात के बाद दिन आता है। आगे अब जो है वो वास्ता है तंजील के औसाफ आ रहे हैं, यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के। नंबर एक इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम, और बेशक ये कुरान तो कहा हुआ है एक निहायत मौजज़ यानी रसूल की तरफ का, यहां रसूल से मुराद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जी कुवा, जो बड़ी ताकत वाले। और नंबर तीन इंदा दिल अर्शी मकीन, और अर्श के मालिक के नजदीक बड़े रुतबे वाले। नंबर चार मोता, उनकी इताअत की जाती। नंबर पांच सम्मा अमीन, और फिर जो है वो बड़े मोतबर भी हैं, अमानतदार भी। अब इसके बाद मुनज़्ज़ल इलैह के औसाफ, यानी जिन पर ये कुरान नाजिल किया गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा साहिबुकुम बिमजनून, और नहीं है तुम्हारे इस साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मजनून। नंबर दो वलकद राहु बिल उफुकिल मुबीन, और वो देख चुके हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम को खुले उफक पर, और हम पहले पढ़ा है दो दफा ऐसा हुआ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपनी असली हालत में देखा। और नंबर तीन वमा हुआ अलल गैबी बिज़नी, और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की बातें बताने में कोई कंजूस नहीं है, बकील नहीं, जो उन तक वही आती है वो बयान कर देता है। अब इसके बाद जो है वो मुनज़्ज़ल के औसाफ जो नाज़िल किया गया, यानी कुरान हकीम। वमा हुआ भी कौली शैतान रजी, और ये कुरान नहीं है किसी मजदूर शैतान का कौल। फ़ाइना तज़हबून, बस तुम कहां से फिरे जाते हो। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, नंबर दो ये नहीं है मगर नसीहत तमाम जान वालों के लिए। नंबर तीन लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तक़ीम, और ये नसीहत है उसके लिए जो तुम में से चाहे सीधा चलना। और आखिर में जो है वो असाफ़े मुनज़्ज़िल कुरान, यानी कुरान को नाजिल करने वाले अल्लाह तबारक तआला के औसाफ। वमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह, और तुम तो चाह भी नहीं सकते, इस कायनात में तुम्हारी चाहत से कुछ नहीं हो सकता, बल्कि जब तक कि अल्लाह ना चाहे। तो यहाँ पर किसका हुक्म चलता है, ये पूरी कायनात किसके हुक्म की पाबंदी करती है, वो तो अल्लाह का हुक्म। इसलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक बड़ा मशहूर कौल है, فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. انسان ارادے کرتا ہے, بڑے بڑے پلاننگ کرتا ہے, لیکن اس کی مرضی نہیں چل رہی یہاں پہ, مرضی اللہ کی چلتی. تو وہ کون ہے؟ رب العالمین, اور وہی رب ہے تمام جہانوں کا, تمام جہان والوں کا. رب کہتے ہیں انشاءشین حال فعال الى عدن تمام, اسی شے کو رختہ بہ رختہ اس کے عروج تک پہنچانے والا, اس کی تمام ضرورتوں کو پوری کرنے والا. سورہ انفطار احوال قیامت اور اساف باری تعالیٰ اور اساف ملائکہ جو ہے سو بیان ہو رہے ہیں. اب زیادہ تر سورتیں جو ہے اس میں آخرت کا بیان ہے اور آخرت کے احوال کا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ابتدائی پانچ آیات میں احوال قیامت. اذ السماء انفطرت, جبکہ آسمان پھٹ جائے گا. واذ الکواکب انتثرت, اور جب ستارے جھڑ جائیں گے. واذ البحار فجرت, اور جب سمندر جوش دیے جائیں گے یا بھڑکائے جائیں گے. ویز القبور بعثرت, اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی. تو ابھی تک یہ پہلے تین جو تھے یہ نفقہ اولا کے جو ہے حال تھے, اب جو آیا کہ قبریں اکھاڑ دی جائیں گی یہ نفقہ ثانیہ, دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا اس کے بعد کا منظر ہے. علمت نفس ما قدمت واخرت, اور جان لے گا ہر شخص جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. اس کی پرائیورٹیز کیا تھی, کس چیز کو اس نے مقدم کیا, جسے مؤخر کیا, اس دن اسے سب بتا دیا جائے گا. آگے دلائل آ رہے امکان قیامت کے حوالے سے. یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم, اور کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا اپنے انتہائی کریم رب کے بارے میں. اللہ کی اب یہاں پہچان, ایک تو آیا کہ وہ رب ہے, دوسرا ہے وہ کریم ہے, اور مزید جو ہے وہ چھ تقریبا شانے یہاں آ رہی ہیں. الذی خلقک فسواک فعدلک, جس نے تمہیں پیدا کیا, یہ تیسری صفت, پھر تمہیں بالکل سبا کا تمہارے نو پلک درست کیے, اور پانچویں صفت فعدلک, پھر تمہیں متوازن بنایا. اب دیکھیں کہ کتنا متوازن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا, اور بھی حیوان ہے, ہاتھی کی کتنی لمبی سی جو ہے سونڈ ہے, زراف کی کتنی اونچی گردن ہے, لیکن آپ انسان کو دیکھیں اسے بڑا بیلنس اور متوازی اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو فرمایا فی ای صورت ما شاء رکھا بک, اور پھر جس صورت میں اس نے چاہا وہ تمہیں جو ہے وہ ترتیب دیا. کل بل تو کل نبو نہ بدین, ہرگز نہیں, بلکہ تم تو جھٹلاتے ہو بدلے کے دن کو. بین علیکم لحافظین, اب اوصاف ملائکہ آ رہے کہ تم پر جو ہے مقرر ہیں حفاظت کرنے والے. اس لیے ہم جانتے ہیں صرف کرامت کاتبین تو نوٹ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی فرشتے ہوتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں, اور اسے صرف اتنا ہی تکلیف پہنچتی ہے جتنا اللہ نے چاہا ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسے شدید حادثات ہوتے ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے صرف بچے ہی کوئی نہیں ہوگا, لیکن وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, انہیں خراش بھی نہیں آتی. اور بعض دفعہ معمولی ٹھوکر لگتی ہے اور پتہ چلتا ہے فریکچر ہو گیا. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے سب, اور جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا ہی جو ہے وہ امتحان میں انسان کو ڈالا جاتا ہے. تو فرمایا کرامن کاتبین, اور وہ بھی ہیں بہت معزز لکھنے والے. یا علمون ما تفعلون, اور یہ فرشتے جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو, وہ بھی ایک گواہ ہے انسان کے اعمال. ایک تو اللہ تعالیٰ خود آئی وٹنس ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اس کے علاوہ یہ کرامن کاتبین بھی اور بھی محافظ فرشتے ہیں. انجام مبارک فریقین کا, ان الابرار لفی نعیم, بے شک جو نیکوکار ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے. وان الفجار لفی جہنم, اور بے شک جو نافرمان ہیں وہ جہنم میں ہوں گے. یصلونها یوم الدین, اور وہ اس میں داخل ہوں گے بدلے کے دن. وما هم عنها بغائبین, اور وہ نہیں اس سے دور ہونے والے, اس دن غائب ہونے والے وہ نہیں. تو قیامت کی ہلاکی آگے. وما ادراک ما یوم الدین, اور آپ کو کیا معلوم یہ بدلے کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین, اور پھر آپ کو کیا معلوم یہ بدلے کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, جس دن نہیں کام آئے گا کوئی جان کسی دوسری جان کی کچھ بھی. والامر یومئذ للہ, اور حکم اس دن کل کا کل کس کا ہوگا, اللہ کا ہوگا. تو سورہ مومن میں آتا ہے لمن الملک اليوم, پوچھا جائے گا کس کی حکومت ہے آج, تو جواب کیا ہوگا, للہ الواحد القہار, اس اللہ کی جو واحد ہے اور سب پر غالب. سورہ متففین اگلی سورت, تف جو ہے کسی حقیقی چیز کو کہتے ہیں, اور یہ جو سورت ہے سورہ متففین, اس کا جوڑا اگلی سورت آ رہی ہے سورہ انشقاق, اور دونوں میں موضوع قیامت ہے اور انجام بیان ہو رہا ہے مجرمین کا, اور دونوں میں انسانوں کی گمراہیوں کے دو پہلو بیان ہو رہے ہیں. سورہ متففین میں کم تولنا کم ناپنا, یعنی یہ بتا رہا ہے آخرت سے غفلت, اور گویا جو ہے یہ آپ کے فتنہ مال جو ہے اس کا ذکر اس میں آ رہا ہے. جبکہ جو اگلی سورت سورہ انشقاق ہے اس میں اہل و عیال میں مگن ہو کر آخرت کو بھلا دینا یہ اس کا معاملہ. تو گویا حب دنیا وہاں رہے یا فتنہ اولاد وہاں رہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں تمام جو ہے ایسی چیزوں سے جو اللہ سے غافل کر دیتے ہیں آخرت سے غافل کر دیتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین, تباہی ہے بربادی ہے کم توڑنے والوں کے لیے. بظاہر تو ایک چھوٹا سا کام ہوتا ہے, کتنا جو ہے ڈنڈی مار لیں گے, چٹاک آڈی چٹاک کا آدمی جو ہے فائدہ اٹھاتا ہے اور کسی کو نقصان پہنچاتا ہے معمولی سا, لیکن یہ اس کا معمولی سا فعل بتا رہا ہے کہ اسے اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین ہے, اسے آخرت کا یقین ہے, اسے یہ یقین نہیں کہ اس کے اعمال لکھے جا رہے ہیں, اسے یہ یقین نہیں کہ آخرت میں حساب کتاب ہوگا, اسے یہ یقین نہیں کہ آخرت میں جو ہے جزا و سزا کا معاملہ ہوگا. تو ذرا سی غلطی ہے لیکن وہ بتا رہی ہے کہ یہ اللہ پر اس کا ایمان ہے نہیں. تو اب آگے اوصاف آ رہے ہیں متففین کے. نمبر ایک, الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ناپ کر لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. اور نمبر دو, واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون, اور جب ماپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں دوسروں کو تو اس میں جو ہے کم کر دیتے ہیں گھٹا دیتے ہیں, اپنی باری آتی ہے تو پورا پورا وصول کرتے ہیں, جب دوسروں کی اوقات آتا ہے تو اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں. اور تیسری یہ ان کی صفت آ رہی ہے, الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کیا نہیں خیال رکھتے وہ لوگ کہ وہ اٹھائے جائیں گے جو ہے وہ ایک دن مرنے کے بعد. گویا تو یہ گویا ایک طرح سے تشخیص مرض بھی ہے کہ جو پچھلی دو خرابیاں بیان ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت سے غافل ہیں اور اس کا یقین نہیں. یوم عظیم, اور وہ دوبارہ اٹھائے جانے کا دن کون سا ہوگا؟ بہت عظیم دن. یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن کھڑے ہوں گے تمام انسان جو ہے وہ رب العالمین کے سامنے. آگے انجام پہلے مجرمین کا, کلا ان کتاب الفجار لفی سجین, اور ہرگز نہیں اور یقیناً اعمال نامہ نافرمانوں کا وہ سجین میں ہوگا. ہم پڑھ چکے سجین جو ہے وہ تحت السرا زمین کے مرکز میں مقام ہوگا, اور بیان القرآن میں جو ہے اس کی یہی وضاحت آئی ہے. وما ادراک ما سجین, اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم, ایک دفتر ہے جس پہ لکھا جاتا ہے, ایک ایسی چیز ہے جہاں نوٹ کیا جاتا ہے, اور گویا وہاں پر یہ روحیں بھی ڈپازٹ کر دی جاتی. تو بیان القرآن میں یہ ذکر ہے کہ تحت السرا, جو ساتویں زمین یا زمین کے بالکل بیچوں بیچ جگہ ہے جہاں پہ یہ رکھی جائیں گی برے لوگوں کی روحیں. تو فرمایا ویل یومئذ للمکذبین, تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اب ان کی خباثتیں بیان ہو رہی ہیں. نمبر ایک, الذین یکذبون بیوم الدین, یعنی وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو. تو ایک جھٹلانا یہ ہوتا ہے کہ آدمی انکار ہی کر دے زبان سے, لیکن انکار تو نہ کرے لیکن اسے کوئی فکر نہ ہو اور وہ اپنے عمل سے جھٹلاتا ہے کہ اسے یقین ہی نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوگا. نمبر دو, وما یکذب به الا کل معتد اثیم, اور نہیں جھٹلاتا اس آخرت کو مگر ہر حد سے بڑھنے والا اور گناہگار. اور مزید ان کی صفات, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا, اور جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات, قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, تو کہتا ہے تو پچھلوں کی کہانی ہے. اور نمبر پانچ, كَلَّا بَلْ رَانَا, اور ہرگز نہیں بلکہ زن چڑھ گیا ہے قلوبهم, ان کے دلوں پر, مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, پر جو کچھ وہ کماتے ہیں اس کے سبب, تو دلوں پر بھی زن چڑھ جاتا ہے. بحری شریف کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں پر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے جیسے لوہے پر پانی پڑنے سے زنگ لگ جاتا ہے. تو آپ سے پوچھا گیا, ما دلاؤہا یا رسول اللہ, یعنی یہ زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا, تلاوت القرآن و ذکر الموت, قرآن کی تلاوت کرنا اور موت کو یاد رکھنا, یہ طریقہ ہے دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے, اگر توبہ کر لے وہ داغ مٹا دیا جاتا ہے, لیکن اگر گناہ پر گناہ کرتا رہے تو یہ سیاہ داغ پڑتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر اس پر مہر کر دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ دلوں کے زنگ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے, اور یہ جو اتارنے کا ذریعہ قرآن ہے اور موت کی یاد ہے اس کی ہمیں جو ہے وہ تکرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربهم یوم ذل محجوبون, انجام کیا ہوگا ان مکذبین آخرت کا؟ کہ ہرگز نہیں بلکہ وہ قیامت کے دن اپنے رب سے جو ہے اس دن روک لیے جائیں. اس کی تفسیر اکثر لوگوں نے یہ کی ہے کہ رویت باری تعالیٰ انہیں حاصل نہیں ہوگی, اور یہ صرف اہل ایمان ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، اور یہ مجرمین کو جو ہے انہیں یہ موقع نہیں دیا جائے گا. ثم انہم لصال الجحیم، اور یقیناً پھر وہ جھونکے جائیں گے جہنم میں. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، اور پھر کہا جائے گا یہی تو ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، آج کیوں آویلا کر رہے ہو فریاد کر رہے ہو، تمہیں تو یقین ہی نہیں تھا کہ جہنم بھی ہے اور اس میں اسے بھی جو ہے دیکھنا پڑ جائے گا. آگے اب انجام آ رہے ہیں نیکوکاروں کا. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اور ہرگز نہیں، بے شک نامہ اعمال نیک لوگوں کے ہوں گے علیین میں. وما ادراک ما علیون، اور آپ کو کیا معلوم یہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک دفتر ہے جس میں جو ہے جمع کیا جاتا ہے. اب اس رائے یہ ہے کہ علیون جو ہے یہ ساتویں آسمان پر ایک مقام ہے جہاں نیکوکاروں مومنین کی روحوں پر رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے پھر وہ روحوں کو علیون سے یا سجیل سے نکال کر جو ہے جسموں میں جوڑ دیا جائے گا، اور میدان حشر میں لوگ حاضر ہو جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، اور پھر جیسے اعمال ہوں گے ویسا نتیجہ برآمد ہو جائے گا. تو فرمایا یشہد المقربون، اور دیکھتے ہو اسے مقرب فرشتے. اب تفصیل آ رہی ہے نیکوکاروں کے انجام کی. ان الابرار لفی نعیم، اور بے شک یہ نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے. الارائک ینظرون، تختوں پہ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور آپ معلوم کر لیں گے ان کے چہروں سے نعمتوں کی تر و تازگی، نعمتیں جو ہے اس کے اثرات ہوں گے ان کے جسم پر، بہت خوش و خرم، ان کی خوشی چھپنی نہیں ہوگی اور ان کے چہروں سے تازگی جو ہے وہ جھلک رہی ہوگی. یسقون من رحیق مختوم، اور پلائی جائے گی انہیں مہر لگی ہوئی شراب میں سے. ختام و مسک، اور اس کی مہر بھی ہوگی خوشبودار مشک کی. وفی ذالک فلیتنا فصل متنافسون، اور رغبت کرنی چاہیے ایسی ہی نعمتوں کی جو رغبت کرنے والے ہیں. تو کمپٹیشن کا جذبہ اللہ نے ہر انسان میں رکھا، تو بجائے ان حقیر دنیا کی چند ٹکڑوں کے پیچھے بھاگنے کے، یہ نعمتیں جن کے پیچھے جو ہے آدمی اپنے وقت لگایا، اپنی صلاحیتیں لگایا اور اس میں کمپیٹ کرے کہ بھئی میں ہمیشہ ہمیشہ کے عیش کمانے میں لوگوں سے سبقت لے جاؤں. تو فرمایا وہ مزاج ہو من تسنیم، اور اس شراب میں ملاوٹ ہوگی جو ہے وہ تسنیم کی. اینا یشرب بھی المقربون، اور یہ تسنیم ایک چشمہ ہے جس سے پیئیں گے مقربین. عام جنتوں کو صرف اس سے تھوڑا سا ملونی یا تھوڑا سا اس کا ملے گا جسے وہ ملا کر پیئیں گے، ورنہ جو مقربین ہیں انہیں یہ پورا جو ہے چشمہ حاصل ہوگا. آگے مجرمین ان کے جرائم. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، اور بے شک جنہوں نے جرم کیے تھے وہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو ایمان نہیں لاتے تھے بلکہ ہنستے تھے، یعنی مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے جب انہیں جن کی دعوت دی جاتی تھی. ویزا مرو بہم، اور جب مومن ان کے پاس سے گزرتے تھے، یتا غامزون، تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، یہی ہے دیکھو پاگل بےوقوف کیسے اس نے یہاں پتہ نہیں کہ ان خیالات کی دنیا میں رہتا ہے. تو یہ جس طرح کی کامنٹ. فرمایا ویزا انقلبوا الی اہلہم، اور جب لوٹ کر جاتے اپنے گھر والوں کے پاس. انقلبوا فاقہین، تو بڑے جو ہے مزے سے اور تمسکر کرتے ہوئے لوٹتے. ویزا راہم، اور جب یہ مشرکین دیکھیں گے ان مومنین کو. قالوا ان ہؤلاء لضالون، تو کہتے ہیں کہ بے شک یہی گم رہا ہے. تو جب بھی ان سے ملاقات کرتے تھے تو کہتے تھے یہ تو گئے، یہ تو آبا و اجداد کے طریقے کو چھوڑ گئے اور یہ گمراہ ہو گئے بالکل. وما ارسلوا علیہم حافظین، اور وہ مشرکین نہیں بھیجے گئے تھے ان مومنین پر محافظ بنا کر، جو اس طرح کے وہ کامنٹ کر رہے ہیں. آخر میں جو ہے تسلی مومنین ہے. فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، بس آج یعنی قیامت کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے تھے وہ کفار سے ہنس رہے ہوں گے، آج وہ خوش ہوں گے. یہ ضروری نہیں ہونی کہ اوپر حضرت تمہارے برے انجام پر، وہ اپنے اچھے انجام پر خوش ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، خوش ہوں گے. اور یہ جو دنیا میں مذاق اڑاتے تھے، پھر آپ سوچ سکتے ہیں ان کی کیا حالت ہوگی. الل ارائے کی انضرور، تختوں پہ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. السوم بھی بل کفار، اور ضرور بدلہ دیا جائے گا کافروں کو. ماکانو یا فارون، اس کا جو وہ کرتے رہتے، یعنی ان کا انجام ہی کچھ اور ہوگا، جبکہ اہل ایمان جو ہے وہ نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے. آگے صورت انشقاق، جیسے کہا گیا اس میں بھی قیامت کا بیان ہے. ابتدائی پانچ آیات میں احوال قیامت آ رہے ہیں، پھر انسان کا انجام بیان ہو رہا ہے، اور پھر جو ہے شواہد قیامت جو ہے صورت میں آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وازنت لربها وحقت، اور مان لے گا اپنے رب کا حکم، اور یہ اس کا حق بھی ہے کہ رب کا حکم مانے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین برابر کر دی جائے گی، آگے بھی ہم سورہ فجر میں پڑھیں گے کہ اسے کوٹ کوٹ کا بالکل چٹیل میدان کر دیا جائے گا، اس کی جو آپ کہیں کہ کہیں سے اٹھی بھی اور کہیں سے دبی بھی جو ہے سب کو کوٹ کر ایک جیسا کر کے ایک بڑا میدان تیار کر دیا جائے گا، یہی میدان حشر ہوگا۔ وَالْقَدْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہوگا اور خالی ہو جائے گی۔ اب زمین کے اندر کیا ہے، خزانے بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، تو ان سب کو اگل دے گی۔ وَازِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور مان لے گی اپنے رب کا حکم، اور یہ اس کا حق بھی ہے کہ اس کا حکم مانا جائے۔ آگے انجام بیان ہو رہا ہے انسانوں کا، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادہ الی ربک کدہ فملاقی، اور یقیناً تم کوشش کر رہے ہو اپنے رب کی طرف اس سے ملنے کی، عمل کے اعتبار سے تو تم اس سے ملاقات کر کر رہو گے۔ یہ جو ہے معاملہ یہ ہے کہ وہ انسان جو واقعی اس تصور کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو اس کی زندگی میں اعمال صالحہ ہیں اور اس میں ایک مشقت ہے۔ اب بعض دفعہ گناہوں کا موقع ہوتا ہے لیکن وہ اس سے رک رہا ہے اور نیکی کی طرف موڈ نہیں ہو رہا، پھر بھی وہ اس کے لیے جو ہے کوشش کر رہا ہے، تو وہ سب اللہ دیکھ رہا ہے، اور بہرحال اللہ سے ملاقات ہو کر رہے گی تو ایسے لوگوں کا انجام۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، پس جس کسی کو دیا گیا اس کا نام ہے اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس کا انقریب حساب دیا جائے گا، بہت آسان حساب۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ آسان حساب یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ امان نامے پہ ایک نظر ڈالے اور کہہ جاؤ، تو یہ ہے آسان حساب۔ تو فرمایا وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور پھر وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کے پاس انتہائی خوش و خرم، اس کی خوشی کا ٹھکانا نہیں ہوگا کہ میں جو ہے تو نجات پا گیا، میں کامیاب ہو گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں مجرمین کا ذکر۔ واما من اوتیا کتابہ وراء ظہری، اور لیکن وہ جسے دیا گیا اس کا نام ہے اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں یا پھر کمر کے پیچھے سے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ بایاں ہاتھ چھپایا ہوا ہوگا پیچھے کمر سے، کہ آگے ہو ہی نہیں، آگے صرف دائیں ہی ہاتھ ہے، تو کمر کے پیچھے ہی سے نام اعمال جو ہے وہ پکڑا دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں۔ فسوف یدعو ثبورا، تو وہ پکارے گا جو ہے وہ موت کو، ہلاکت کو۔ ویسلا سائرا، اور وہ جھونک دیا جائے گا جہنم میں، انہ کانا فی اہلہ مسرورا، اب اسباب بیان ہو رہے ہیں کہ آج جہنم واصل کیوں ہوا ہے، بے شک وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش و خرم تھا، انجوائے کر رہا تھا زندگی، اور اسے کوئی فکر نہیں تھی کہ آخرت بھی ہے، اللہ کو راضی بھی کرنا ہے، نہیں، زندگی کا مقصد ہی انجوائمنٹ بنا ہوا تھا۔ نمبر دو، انہ ظن اللہ یحور، اور بے شک اس نے تو خیال کر رکھا تھا کہ وہ ہرگز لوٹ کر نہیں جائے گا، بلا ان ربہ کان بھی بصیرا، اور کیوں نہیں، اور یقیناً اس کا رب تو اسے دیکھ ہی رہا۔ آگے شواہد قیامت، فلا اقسم بالشفق، بس قسم ہے شام کی سرخی کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور جو کچھ اس نے سمیٹا، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جبکہ وہ پورا ہو جائے، لترکبن طبقا عن طبق۔ یہ جو ابھی تین آیتیں میں پڑھی تو اس کی ایک تو تفسیر یہ ہے کہ جیسے بات ہوتی ہے کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو ایک دم سے اندھیرا نہیں آ جاتا، بلکہ ہلکی ہلکی جو روشنی رہتی ہے سرخی باقی رہتی ہے، حالانکہ سورج جو ڈوب گیا ہوتا ہے اسے شفق کہتے ہیں، اور اسی طرح جب رات پوری آ جاتی ہے تو وہ ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اور گھٹا توپ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس رات کے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، یہاں تک کہ چاند نکل آتا ہے، اور چاند بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے بالکل گول روٹی کی طرح بالکل جسے بدر بنیر کہتے ہیں روشن جو ہے وہ چاند بنتا ہے چودھویں کا، اور پھر اس کی بھی کچھ روشنی ہوتی ہے جس میں جو ہے معاملات نظر آتے ہیں۔ تو اس سے بہرحال ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ اس میں اسلام کی نشأت ثانیہ کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ کہ شفق جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ جو آفتاب نبوت تھا جب وہ موجود تھا تو ہر چیز روشن تھی، بھرپور روشنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد گویا جو ہے وہ شفق کا معاملہ آ گیا، اور وہ کچھ روشنی تو رہی لیکن آہستہ آہستہ تاریکی چھاتی رہی، یہاں تک کہ وہ خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا اور ملوکیت کا دور آ گیا، پھر وہ بھی ختم ہو گیا اور غلامی کا دور آ گیا جس میں آج ہم کھڑے ہیں، اسلام کی روشنی ہی ختم ہوگی۔ لیکن پھر یہ اس گمبھیر رات میں پھر ہوتا ہے کیا ہے کہ چاند آتا ہے، لیکن وہ رفتہ رفتہ چاند بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ چودہویں تاریخ کو مکمل ہو جاتا ہے، اس کی بھی ایک روشنی آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح چودہ صدیوں میں پھر یہ دوبارہ دین غالب ہو جائے گا اور یہ اس کی نشأت ثانیہ ہوگی، واللہ اعلم۔ تو فرمایا لترکبن طبقا عن طبق، اور تمہیں اللہ نے جو ہے وہ سوار کیا ایک حال کے بعد دوسرے حال میں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ احوالاً بعد احوالاً لوگوں نے اس کی تشریح کی ہے. جیسے پہلے نطفہ تھا ہمارا وجود، پھر جنین بنا، پھر وہ بچہ بنا، پھر وہ پیدا ہوا، اور پھر جوانی آئی، پھر بڑھاپا آیا، پھر موت آئے گی، پھر موت کے بعد اٹھایا جائے گا، پھر حشر ہے، پھر حساب کتاب ہے، پھر جہنم یا جنت ہے. تو ایک کے بعد ایک مراحل ہے جو آنے ہیں طبقا عن طبق. اور جو پچھلی میں نے تفسیر کی تھی اس میں یہ تھا کہ جس طرح مرحلے وار جو ہے چاند آہستہ آہستہ جا کر مکمل ہوتا ہے، اسی طرح 14 صدیوں میں آہستہ آہستہ جا کر اسلام کی نشت ثانیہ ہو جائے گی. دعوت ایمان اور عمل دیا جا رہا ہے. فما لهم لا يؤمنون، پھر کیا ہو گیا انہیں وہ ایمان نہیں لاتے. واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن تو وہ سجدہ نہیں کرتے. ورنہ تو بات تو یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دل گواہی دے کہ یہ اللہ کا کلام، اور آدمی کو نصیحت حاصل ہو جائے کہ دنیا غفلت میں ڈالنے والی ہے، اور اس بات کی تذکیر ہو جائے کہ اصل لوٹ کر جانا آخرت میں، اپنے معاملات کا حساب کتاب کرنا ہے، اور وہاں جزا و سزا ہوگی. تو سجدہ تلاوت بھی ہے اور سجدہ فرمانا. بسم اللہ اول و آخرہ. دعوت ایمان اور عمل کے بعد اب جو ہے آپ کہیں کہ انجام بیان ہو رہا ہے. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تو جھٹلاتے ہیں، قرآن کو بھی جھٹلاتے ہیں، آخرت کو بھی جھٹلاتے ہیں. واللہ عالم بما یعلمون، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ جو وہ محفوظ رکھتے ہیں. فبشرہم بعذاب الیم، بس خوشخبری دے دیجئے انہیں بڑے دردناک عذاب کی. یہ تو مکذبین کا انجام تھا، پھر آخر میں متقین کا انجام. اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی بھی جس سے روکا نہیں جائے گا، یعنی مسلسل اجر جو ہے انہیں حاصل رہے. اگلی سورت سورہ بروج ہے، اور بہت چار معنوں میں آتا ہے. آسمانوں پہ ستاروں کے ملنے سے جو شکلیں بن جاتی ہیں وہ بھی برج کہلاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے یہ ستارے بھی صرف جو ہے برج کہلاتے ہیں، پھر آسمانی چلے جو ہے وہ برج کہلاتے ہیں، انہیں سے جو شکلیں بن جاتی ہیں جو ہے وہ اسے. اور اسی طرح 12 برج جو ہے وہ سورج کا سفر طے کرنے کے اسباب سے بھی، پہلے جو ایسٹرونومرز تھے ان کا ایک معاملہ ہوتا تھا، تو اس کا بھی گویا اس میں ذکر آ رہا ہے. البتہ اس کے پس منظر میں سورت البروج کی ایک واقعہ ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کا جو ہے مطالعہ کرتے ہیں. تو بیان یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 70 سال پہلے ایک کافر بادشاہ تھا، یوسف ذو نواس، 523 قبل مسیح اس کا دور ہے. اور اس کے دور میں ہوا یہ کہ اس کے پاس ایک شاہی جادوگر تھا، اور وہ بہت ماہر جادوگر تھا لیکن بوڑھا ہو گیا تھا. تو اس جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ اسے کوئی لڑکا دے دیں، ذہین لڑکا، جسے وہ اپنا علم سکھا دے. چنانچہ ایک لڑکا جو ہے وائن کر دیا گیا، وہ جادوگر سے جادو سیکھنے لگا. لیکن وہ لڑکا جس رستے سے گزرتا تھا وہاں ایک راہب کا مکان تھا، اور وہ راہب لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا تھا، یہ لڑکا اس کے پاس بیٹھنے لگا. تو اس نے وہاں سے بہت کچھ علم سیکھا، وہ کنفیوز تھا کہ اب میں جو ہے جادوگر کے پاس بیٹھا کروں یا راہب کے پاس بیٹھا کروں. تو ایک ایسا معاملہ آ گیا. اب یہ ساری تفصیل جو ہے یہ احادیث میں موجود ہے، اور وہیں سے ایک طویل جو ہے یہ واقعہ اس میں بیان ہو رہا ہے. تو یہ اصحاب العدود پھر کہلاتے ہیں، جن کا ذکر بالکل شروع میں آ رہا ہے. تو اس پہ ایک دفعہ ہوا یہ کہ ایک ہی رستہ تھا، اس پر ایک بڑا حیوان آ گیا. بعض مفسرین نے لکھا کوئی بہت بڑا اجدا آ گیا، بعضوں نے لکھا شیر آ گیا. اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ گزرنا ان کا رک گیا، اور لوگ پریشان کھڑے تھے کہ اب کیا کریں. تو یہ اس لڑکے نے کہا کہ اچھا موقع ہے، میں ذرا آزماؤں کہ راہب کا علم اچھا ہے یا جادوگر کا علم اچھا ہے. تو اس نے ایک پتھر لیا اور اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ کا راہب کا علم اچھا ہے تو یہ جانور مارا جائے. یہ کہہ کے اس نے پتھر مارا، وہ مر گیا جانور. تو اب اسے ہو گیا کہ بھئی یہ راہب کا علم ہی اچھا ہے، اور پھر لوگ بھی معروف ہو گئے کہ بھئی اس نے ایسے حیوان کو مار دیا، پتھر سے کہاں شیر مرتا ہے، لیکن اس کے پتھر مارنے سے وہ مر گیا. تو وہ اس کے معتقد ہو گئے، پھر لوگ اس سے دعائیں کرانے لگے. اسی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نابینا تھا، وہ اس کے پاس آیا، اس بچے کے پاس، اور اس نے کہا کہ میں اپنی ساری دولت تمہیں دے دیتا ہوں، بس میری آنکھوں کو ٹھیک کر دو. اس نے کہا مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے، بس ایک شرط ہے کہ اگر تمہاری آنکھیں آ گئی تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ اس نے کہا لے آؤں گا. آج اس بچے نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کی آنکھیں درست کر دی. تو اب یہ واقعہ پھیل گیا پورے ملک میں، اور وہ جو بادشاہ تھا کافر بادشاہ زو نواز اس تک اطلاع پہنچی، اس نے تینوں کو بلوا لیا، راہب کو بھی، اس اندھے نابینا کو جس کی بینائی آ گئی تھی، اور بچے کو بھی. اور پھر اس نے پوچھا بھائی راہب سے کہ بھائی یہ لڑکا تو میں نے جادو سیکھنے کے لیے کیا تھا، تم نے اپنے پاس لگا لی اور تم نے کیا سکھا دیا اسے؟ اور پھر اسے سزا دی اور آرا منگوا کے اس کے دو ٹکڑے کر دیے وہیں پہ. اور یہی حال اس نے اس نابینا کا بھی کیا. پھر اس بچے کو مارنے کا اس نے سوچا کہ جو ہے اپنے فوجیوں کو بلایا اور کہا کہ اسے لے جاؤ پہاڑ تک، اور اس سے جب اوپر پہنچ جاؤ تو پھر اس سے پوچھنا کہ یہ جو ہے وہ اس مذہب سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے جو انکار کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہ مانے تو وہاں سے دھکا دے دیں. تو حدیث میں کہ جب وہ فوج جو ہے لے کر اسے پہاڑ پر چلی تو اس بچے نے دعا کی کہ اللہم اکفینا اللہم اکفینیہم معاشر، کہ اللہ مجھے ان سے بچا جیسے تو چاہے. تو زلزلہ آیا، وہ سارے کے سارے فوجی ہلاک ہو گئے، وہ بچہ جو ہے دوبارہ دربار آ گیا. بادشاہ نے کہا کہ بھائی وہ کیا رہا میری فوج کا؟ ان کا وہ تو اللہ نے مار دیا، مجھے اللہ نے زندہ رکھا. تو اس نے ایک اور دستہ بھیجا، کہا کہ اسے کشتی میں بٹھاؤ اور سمندر میں لے جاؤ، اور وہاں اس سے پوچھنا کہ یہ کفر اختیار کرتا ہے یا نہیں، اگر یہ منع کر دے تو اسے کشتی وہاں ڈبو دے. تو حدیث میں اسی طرح الفاظ ہے کہ جب وہ فوجی وہاں پہنچے تو اس بچے نے دوبارہ دعا کی کہ اللہ مجھے ان سے بچا جیسے بھی تو چاہے. چنانچہ وہ سب کے سب غائب کر دیے گئے، پھر بچ گیا. تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ اس کے کیسے جان چھڑائی جائے، اسے کیسے مارا جائے. تو اس بچے نے کہا کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، ایسا کرو کہ لوگوں کو جمع کر لو میدان، اور پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکالو اور اس پر یہ کہو کہ بسم اللہ ربی حاضر غلام، کہ اس غلام کے رب کے نام کے ساتھ، اور یہ کہہ کر جو ہے تم تیر چلاؤ تو میں بیٹھ جاؤں گا. بادشاہ نے ایسے ہی کیا، وہ تو جو خلقت جمع ہوئی ہوئی تھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، وہ ایمان لے آئی اللہ پر، کہ یہ بچہ تو واقعی جو ہے اس کی دعوت صحیح ہے. پھر آتا ہے کہ اس بادشاہ نے غصے میں پھر خندقیں کھودوائی، ان میں لکڑیاں دبائی. پھر وہ سب لوگ جو ایمان لائے تھے ان سے پوچھتا تھا کہ تم ایمان لاتے ہو اللہ پر یا انکار کرتے ہو؟ وہ کہتے تھے ایمان لاتے، تو اس میں جھونک دیتا تھا. تو بہت سے مردوں عورتوں کو اس نے جھونک دیا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور کسی اللہ نے ایسی استقامت دی ایمان والوں کو کہ کوئی بھی نیچے نہیں رہا، اور سب نے اقرار کیا اپنے ایمان کا، جھونکے گئے. ایک عورت تھی اس کی گود میں شیخ اور بچہ تھا، وہ تھوڑا سا اس نے جو ہے وہ توقف کیا، تو اس بچے نے کہا کہ اما جو ہے الفاظ ابھی مجھے یاد نہیں آ رہے میرا، اس نے یعنی اسے کہا کہ آپ صبر کریں اور اللہ جو ہے ہمارا رب ہے. تو وہ بھی کود گئی اس بچے سمیت. تو یہ واقعہ تھا. اب یہ جو بادشاہ تھا ظالم بادشاہ، وہ وہیں کنارے پر بیٹھا ہوا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا لوگوں کے جلنے کا، اس کے درباری بھی وہاں. تو ہوا یہ کہ پھر اللہ نے اسی میں سے ایک جو ہے وہ شعلہ بھڑکا اور یہ سب بھی اس میں جل گئے جو باہر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے. اب یہ پس منظر ہے، اس میں ابتدائی آیات آ رہی ہیں، اور تقریباً جو ابتدائی 10 آیات ہیں اس میں اصحاب الاخدود کا یہ قصہ بیان ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج، اور قسم ہے آسمان کی برج والے ستاروں والے آسمان کی قسم. والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ دیا گیا. تو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جلائے جانے والے دن کی قسم، یہ یوم الموعود سے مراد وہ یہ لیتے ہیں. وشاہدوں و مشہود، اور گواہوں کی قسم اور وہ مظلوموں کی قسم جنہیں گویا جلایا جا رہا تھا. قتل اصحاب الاخدود، اور ہلاک ہوئے وہ خندق والے. النار ذات الوقود، جس میں آگ تھی بہت ایندھن والی. اسم علیہ قعود، جبکہ وہ اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، اور وہ اس پر جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے اس پر اس کا مشاہدہ کر رہے تھے بیٹھے ہوئے باہر. وما نقموا منهم، اور نہیں انتقام لیا انہوں نے ان کافر لوگوں نے ان مسلمانوں سے. الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، مگر اس بات کر کے وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر جو زبردست ہے اور آپ سے آپ تعریف کیا ہوا ہے. الذی له ملک السماوات والارض، جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. گویا وہ اللہ گواہ اس واقعے پر بھی ہے کہ یہ جلا رہے ہیں اور ایمان لانے والے جل رہے ہیں. تو ایسے ظالموں کا انجام ذکر ہو رہا ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک جنہوں نے عذاب دیا مومنوں اور مومنات کو، مومن مرد و مومن عورتوں کو. ثم لم یتوبوا، اور پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی. فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے ہے جہنم کا عذاب. ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلا دینے والا عذاب. ایک رائے تو یہ کہ جہنمی میں ذکر ہے، جہنم میں ڈالے جائیں گے اور انتہائی جو ہے جلانے والا عذاب دیا جائے گا، اور ایک رائے مفسرین کی ہے کہ دنیا ہی میں اللہ نے انہیں جلا دیا، اسی آگ میں وہ بھی جلے. آگے انجام مومنین بیان ہو رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں، ذلک الفوز الکبیر، اور یہی ہے بڑی کامیابی. آگے اوصاف آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور جلال و جمال اوصاف دونوں طرح کے بیان ہو رہے. ان بچہ رب پکڑ شدید، نمبر ایک، اور بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت شدید ہے. تو جب اللہ تعالیٰ گرفت پر آتا ہے تو کوئی چوک کے نہیں جاتا اور کسی کو موقع نہیں دیا جاتا. نمبر دو، انہ ہوا یبدیو، اور بے شک اسی نے پہلی دفعہ پوری خلقت کو پیدا کیا. اور نمبر تین، ویعید، اور وہی اعادہ فرمائے گا، دوبارہ بھی موت کے بعد وہی زندہ کرے گا. نمبر چار، وہ الغفور، اور وہ بہت بخشنے والا ہے. اور نمبر پانچ، وہ الودود، یعنی وہ الغفور الودود، وہ بہت بخشنے والا بھی ہے، وہ بہت محبت کرنے والا ہے. ودود کہتے ہیں محبت کرنے والا. اور نمبر چھ، ذل عرش، اور وہ عرش کا مالک ہے، المجید، اور بہت ہی بزرگی والا ہے. اور آٹھویں صفت اللہ کی، فعال لما یوری، وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں، کوئی چیز اس کے ارادوں میں مانے نہیں، تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. حل عطا کا حدیث اور جنود، آگے تاریخ سے ایک مثال عبرت بیان ہو رہی ہے. کیا آپ کے پاس حال آیا ہے لشکروں کا، فرعون و سمود، یعنی فرعون کے اور سمود کے، بلدین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ منکر تھے اور وہ تکذیب میں لگے ہوئے تھے، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ہر طرف سے انہیں گھیرے ہوئے تھے. تو اب ان کا انجام جو ہے وہ پہلے کئی دفعہ آ چکا کہ ان سب نافرمان قوموں کو اللہ نے اپنے عذاب میں جکڑ لیا. آخر میں البتہ قرآن پر صورت مکمل ہو رہی ہے، بل ہوا قرآن امتی، بلکہ وہ قرآن ہے بہت ہی بلند شان والا، فی لوح محفوظ، اور لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا. اور لوح محفوظ کو ہم پہلے سورہ واقعہ میں پڑھا ہے، کتاب المخنون کہا گیا تھا اسے، اور ہم نے یہ سمجھا کہ تمام الہامی کتابیں اسی میں لکھی ہوئی ہیں، اور اسے کتاب، یعنی فی الامل کتاب بھی اسے کہا گیا ہے، اور پھر صحف المقدمہ بھی جو ہے اسی کا نام ہے. تو یہ لوح محفوظ، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک محفوظ کتاب ہے جس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، اسی سے قرآن کو جو ہے وہ بھیجا گیا. ایک سورت اور کر لیتے ہیں، سورہ طارق. طارق کہتے ہیں رات کو نظر آنے والے، اب یہ ستارے موجود ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے دن میں، اور جب تاریکی رات کی چھا جاتی ہے تو یہ سب نمایاں ہو جاتا ہے. شہروں میں تو کیونکہ نیچے بھی روشنی ہوتی ہے اس لیے آسمان پہ تارے نظر نہیں آتے، لیکن اگر آپ سبرب میں چلے جائیں، ایسی جگہ جہاں یہ آرٹیفیشل لائٹ نہ ہو، تو پورا آسمان جو ہے تاروں سے بھرا ہوا ہے، اتنے تارے ہوتے ہیں کہ آدمی گن نہیں سکتا، گنت تارے ہوتے ہیں. تو اسی طرح فرشتے موجود ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے، اور یہ جب پردہ ہٹے گا، اور یہ جو ابھی ہمارے ہم تو غیب کو دیکھ نہیں پا رہے، جب قیامت آئے گی تو یہ ستارے بھی اسی طرح نظر آنے لگیں گے. تو بہرحال ابتدا میں جو ہے وہ قیامت کے حوالے سے چند شواہد کا بیان ہے، پھر دلائل آ رہے ہیں امکان قیامت تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے رات کو آنے والے کی. تو اکثر لوگوں نے اس سے مراد ستارے نہیں ہیں جو رات کو نظر آنے والے. وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم کہ رات کو آنے والے کیا ہیں. النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے چمکتا ہوا. اب جواب قسم کیا ہے، انا کل نفس لما علیہا حافظ، اور کوئی جان نہیں مگر اس پر ایک محافظ مقرر ہے. جو کچھ جو بھی انسان ہے اس پر جو محافظ فرشتے ہیں، اور وہ لکھتے جا رہے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں. فلینظر الانسان مما خلق، پر دیکھنا چاہیے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا. اب یہ دلائل برائے انکار قیامت. خلق مما دافق، اور وہ پیدا کیا گیا ہے کچھلنے والے پانی سے. یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے. تو اب یہ میڈیکل سائنس یہاں پہنچی ہے کہ جو ٹیسٹیس ہوتے ہیں جس سے نطفہ بن رہا ہوتا ہے، یہ جب بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے تو کڈنیز کے پاس ہوتے ہیں، اور بعد میں یہ ڈسینڈ کرتے ہیں آخر مہینوں میں پیدائش سے تھوڑا پہلے، اور وہ نیچے مثانے میں آتے ہیں. لیکن ان کی بلڈ سپلائی، ان کی نرو سپلائی اوپر ہی سے ہوتی ہے، وہ مقام جو ریڑھ کی ہڈی اور سینے کے درمیان ہے جہاں پہ کڈنیز ہوتی ہیں، تو ان کے باقی ساری چیزیں اسی سے متعلق رہتی ہیں. تو وہ یہاں بیان ہو رہا ہے، یعنی انسان کیسے پیدا کیا گیا، کیسے حقیر اچھلنے والے پانی سے جو کہ پیٹ اور سینے کے درمیان نی ہڈیوں میں سے، انہ اللہ رجعہ لقادر، اور بے شک وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ اسے دوبارہ لوٹائے، یعنی اسے دوبارہ زندہ کرنے پر، یوم تبلا السرائر، جس دن ظاہر کر دیے جائیں گے تمام راز، فما لہ من قوۃ ولا ناصر، تو نہ تو ہوگی اس انسان کے لیے کوئی طاقت اور نہ کوئی اس کا مددگار. ابھی دلیل انفسی تھی ہمارے اپنے وجود سے دلیل قیامت کے لیے، اب دلیل آفاقی آ رہی، بس سمائے ذات رج، اور قسم ہے آسمان کی جو بار بار آنے والا ہے، یعنی بار بار جو ہے وہ بارش لاتا ہے، والارض ذات صدع، اور قسم ہے زمین کی جو بھٹ جاتی ہے جس سے پھر نباتات جو ہے وہ نکلتے ہیں. اب یہ قسمیں کھا کر عظمت قرآن کا بیان، انہ لقول فصل، اور بے شک یہ قرآن تو ایک فیصلہ کن کلام، وما ہوا بالحز، اور یہ کوئی ایسی لایانی چیز نہیں. دیکھیں دنیا میں اور بھی دعوتیں آتی ہیں، کسی نے نیا گھر بنایا ہے، نئی گاڑی خریدی ہے، کوئی اور تقریب ہے، آپ کو دعوت نامہ بھیجا جاتا ہے، آپ کی مرضی ہوتی ہے جائیں نہ جائیں، نہیں جائیں تو ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو اللہ کی دعوت پر کام نہ جائے، یعنی یہ قرآن کی دعوت ایسی دعوت نہیں ہے کہ مانے جائے، چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے، بلکہ جو یہ فیصلہ کن کا نام، تو وہ ہم پڑھ چکے کہ مسلم شریف کی روایت کہ القرآن حجت لکا علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف. اسی طرح صرف افراد ہی کا نہیں، قوموں کا معاملہ یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخر، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو تھامنے کی وجہ سے قوموں کو عروج عطا فرمائے، اس قرآن کو ترک کرنے کی وجہ سے انہیں جو ہے جنت اور رسوائی سے دوچار کر دیا. تو فرمایا کہ یہ فیصلہ کن کلام ہے، یہ کوئی ایسی ہنسی مذاق کی بات نہیں. انہم یقیدون قیدا، تسلی رسول، بے شک وہ کر رہے ہیں تدبیر، یعنی دین کو مٹانے کے لیے آپ کے خلاف، وعقید و قیدہ، اور میں بھی کر رہا ہوں ایک تدبیر، یعنی انہیں ہلاک کرنے کی، برباد کرنے کی، جہنم حاصل کرنے کی. فمہل الکافری، بس مہلت دیجئے ان کافروں کو، امہلہم رویدہ، مہلت تھوڑے دنوں، گویا وہ دیکھ ہی لیں گے کہ ان کا کیا بدترین انجام ہوا چاہتا ہے. میرے خیال میں یہاں رک جاتے ہیں، چار رکعت تراوی ادا کر لیتے ہیں، ان شاء اللہ آگے بڑھتے ہیں.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ونور يومئذ واجبة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أيا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنها هي تترة واحدة فإذا هم في الساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أهدم أشد قهرا أم السماء ضماها وقع سكها فسواها فأغطش ليلها وأخرج رحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى فأرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجنة هي المأوى يسألونك هي فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أعبس وتولى أم جاءه الأعمى فلا يدري لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى فأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تنهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شبطنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا فاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة فوجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أُعرجت فإذا الوحوش حشرت فإذا البحار سدرت فإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت فإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين فما صاحبكم بمجنون فلقد رآه بالأفق المبين فما هو على الغيب بضنين فما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستغفر فما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا النحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم فإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين فما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون فإذا كانوا هم عودنهم يغسلون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين فما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. فإذا يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل طال على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين فما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. فإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فجين. فإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. إذا السماء انشقت فأذنت لربها وحقت. فإذا الأرض مدت وأنبت ما فيها وتخلت فأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا فيصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنهم ظن أن لن يحور. فلا إن ربه كان به بصيرا. فلا أرسل بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. لتركبن صرفا عن صرف فما لهم لا يؤمنون. فإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. الله أكبر. الله أكبر. فللذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. فما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيب فهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. وللذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين السر والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبعى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل للكافرين أمنهم رويدا سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
तो ऑप्शन भी मिला है नहीं बारह तो फिर आराम से बन जाएंगे बारह से ऊपर बन जाएंगे हाँ अगर देना तो उसमें दीजिएगा डाली में थोड़ा सा
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد اب اگلی سورت سورہ اعلیٰ اور سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ دونوں جوڑے کی شکل میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اکثر عیدین اور جمعہ کی نمازوں میں آپ ان دونوں سورتوں کی تلاوت کرتے تھے اور دونوں میں اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تذکیر کا حکم دیا گیا کہ آپ یاد دہانی کرائیں سورہ اعلیٰ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ایمانیات ثلاثہ بیان ہو رہے ہیں اور اسی طرح نتائج بیان ہو رہے ہیں تذکیر کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکیر سے فائدہ اٹھانے والوں کا انجام اور اس سے فائدہ نہ اٹھانے والوں کا انجام بیان ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائی پانچ آیات میں توحید کا بیان اور اوصاف باری تعالیٰ کا بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بحسم ربک الاعلی پس تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو سب سے اعلیٰ ہے اور جب یہ آیت آئی تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اس تسبیح کو اپنے سجدے میں رکھو اسے ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی الذی خلق فسوا جس نے پیدا کیا اور پھر ٹھیک سے بنایا والذی قدر فہدا اور جس نے اندازہ ٹھایا اور پھر جو ہے ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا اور ہدایت بھی دی والذی اخرج المرعى اور وہی ہے جس نے جو ہے وہ چارہ اگایا فجعلہ غصہ نہوا تو اسے کر دیا خشک اور پھر چورا چورا اور سیاہ سنقرئک فلا تنسا تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم پڑھائیں گے آپ کو ایسے کہ آپ نہیں بھولائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ کی مشقت سے اللہ تعالیٰ نے بچایا اور یہ آپ کے دل میں جو ہے وہ قرآن کو محفوظ کر دیا گیا کہ ہم آپ کو ایسے پڑھائیں گے کہ آپ اسے نہیں بھولیں گے الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے چند آیات جو منسوخ ہو گئی انہیں بھلا بھی دیا گیا انہ یعلم الجہر وما یخفا اور بے شک وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ظاہر ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے تو ہر چیز اللہ کے علم میں ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى اور ہم آپ کو چلائیں گے یعنی آپ اور ہم آسان کر دیں گے آپ پر چلنا آسان طریقے کا یعنی یہ شریعت کا طریقہ جو فطرت سے قریب ہے اس پر چلنا جو ہے وہ آسان ہے آگے جو مرکزی آیت سورت کی فَذَكِّرْ نَفَعَاتِ الذِّكْرَى پس آپ نصیحت کیجیے اور بے شک فائدہ دیتا ہے آپ کا نصیحت کرنا یہ ترجمانی یوں بھی ہے کہ نصیحت کیجئے اگر نفع دے آپ کا جو ہے نصیحت کرنا آگے نتیجہ آ رہا ہے اس تذکیر کا سید ذکر میں یخشا
پس نصیحت حاصل کرے گا وہ جو ڈرتا ہے، معلومین کا بھی ذکر، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور الگ رہے گا اس نصیحت سے جو بڑا بد نصیب ہے. تو پہلے جو ہے وہ آپ کے بد نصیبوں کا ذکر، الذی یصلی النار نار الکبرا، جو داخل ہوگا بہت سخت آگ میں، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ تو وہ اس میں مرے گا اور نہ ہی زندہ رہ پائے گا، قد افلح من تزکا، اس کے مقابلے میں انجام آ رہا ہے خشیت اختیار کرنے والوں کا، اور یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور یاد کیا اپنے رب کے نام کو اور نماز ادا کی. تو یہ اصل میں آپ دیکھیں گے تزکیہ کا یہاں ذکر آ رہا ہے، اور یہ کیسے ہوگا، بعض لوگوں نے اس کی جو ہے اس طرح بھی ترجمانی کی ہے، قد افلح من تزکا، یعنی کامیاب ہو گیا وہ جس نے جو ہے صدقہ خیرات کیا، تزکیہ پاک کیا. تو ایک تو مال پاک ہوتا ہے جب اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے، اور بعضوں نے اس سے صدقہ فطر بھی مراد لیا ہے. بہرحال یہ اس کا ایک محدود جو ہے ترجمانی ہے. اور اسی طرح وذکر اسم ربہ، اور اس نے یاد کیا اپنے رب کا نام، گویا یہ تکبیرات عید ہو گئی، اور فصلی، اور اس نے نماز ادا کی، تو یہ گویا عید کی نماز ہو گئی. لیکن بہرحال اس کا جامع مفہوم جو تھا وہ میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور نامراد وہ ہوتا ہے جس نے آپ کو دھسا دیا. تو ہم نے کہا تھا ہمارا اپنا وجود بھی ایک امتحان ہے، ایک طرف یہ گوشت اور ہڈیوں کا جسم ہے جو بالکل حیوانی تقاضے کرتا ہے، اور دوسری طرف روح ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے. تو کامیابی یہ ہے کہ آدمی اس حیوانی تقاضوں سے بلند تر ہو کر اپنا تزکیہ کر پائے، اور وہ کیسے ہوگا، جب اپنے رب کا نام یاد کرے گا اور نماز ادا کرے گا. بل تو تحسرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو ترجیح دیتے رہے دنیا کی زندگی کو، بل آخرت خیر ہو آپ کا، حالانکہ آخرت کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والی. ان ہذا لفی صحف الاولى، اور بے شک یہی ہے پہلے صحیفوں میں، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. تو بہرحال یہ ہم پہلے سمجھ چکے ہیں کہ چار الہامی کتابیں جن سے آج ہم واقف ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں اللہ نے نازل کی. ایک رائے یہ کہ 104 یا 314 کتابیں نازل ہوئی، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو ہے وہ 10 صحیفے نازل ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے 10 صحیفیں جو نازل ہوئے. ان سب میں یہی پیغام تھا جو ابھی ہم نے پڑھا، کہ تزکیہ حاصل کرنے والا ہی کامیاب، جو اپنے روحانی تقاضوں سے نکل کر روحانی جو اس کی شخصیت ہے وہاں تک پہنچ جائے وہی کامیاب ہے. اگلی سورت سورہ غاشیہ، اور یہ بھی جہنم کے ناموں میں سے بلکہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، چھا جانے والی، جو کہ بالکل ابتدائی آیت میں ذکر ہے اس کی، یہی سورت کا نام. ابتدائی 16 آیات میں احوال قیامت بیان ہو رہے، اور آخر میں پھر جو ہے اس یعنی قیامت کے دن جو نتیجہ نکلنے والا ہے نیکوں اور بدوں کا، اس کا ذکر آ رہا ہے. اور آخر میں پھر تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سورت کا اختتام ہو رہا ہے. تو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاك حدیث الغاشیہ، کیا پہنچے آپ کے پاس حال سب کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا، اب قیامت کے دن کیفیت کیا ہوگی. وجوہ یومئذ خاشعہ، پہلے مجرمین کا ذکر، کچھ چہرے اس دن جو ہے ان پر ذلت برس رہی ہوگی اور ڈرے سہمے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، اور مشقت میں نڈھال ہوئے ہوں گے. تسلا نارن حامیہ، اور وہ جھول دیے جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں. تسقا میں نائن نانیا، اور پلایا جائے گا انہیں ایک ایسے چشمے سے جس کا پانی جو ہے ابلتا ہوا ہوگا، یعنی انتہائی گرم. لیس لہم طعام، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا. الا من ذری، مگر کاٹے دار جھاڑیوں کے. لا یسمن ولا یغنی من جو، تو نہ تو وہ اسے فربا کرے گا اور نہ ہی جو ہے اس سے بھوک دور ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اس کے مقابلے میں متقین کا ذکر. وجوہ یومئذ ناعمہ، اور کچھ چہرے اس دن حشاش بشاش ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے. فی جنت عالیہ، انتہائی اونچی جنت میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، اور نہیں سنیں گے وہاں کوئی بھی لفظ بات. فیہا عینن جاریہ، اور اس جنت میں جو ہے وہ چشمہ جاری ہوگا. فیہا سرر مرفوعہ، اور وہاں تخت ہوں گے اونچے اونچے. واقواب موضوعہ، اور گلاس ہوں گے سامنے چنے ہوئے. ونمارق مصفوفہ، اور گاؤں تک کے جو ہے وہ قطار میں لگے ہوں گے. وزرابی مفصوصہ، اور مخمل کا جو ہے وہ فش بچھا ہوگا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اب یہ گویا انجام ہے متقین کا, اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے. آگے وقوع قیامت کے لیے کچھ دلائل دیے جا رہے ہیں, اور یہ قرآن کا اعجاز بھی ہے ان آیات سے, کیونکہ قرآن ایک عام مثال اس طرح دیتا ہے کہ ایک بدو کم پڑھے لکھے یا ان پڑھ اور ایک دیہاتی آدمی کے لیے بھی وہ کفایت کرتا ہے, بہت پڑھے لکھے انسان کے لیے بھی اس میں بہت کچھ ہوتا ہے سمجھنے کے لیے. تو پہلے ایک عام لحاظ سے اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو آپ ذرا امیجن کریں کہ عرب میں رہنے والا جو ایک عام بدو, اس کے لیے کائنات کیا تھی, اسے اللہ تعالیٰ کس طرح بیان کر رہے ہیں. وہ جب اپنے اونٹ پر بیٹھ کر نکلتا ہے گھر سے تو اسے جو ہے ہر طرف ایک تو صحرا نظر آ رہا ہے, اوپر جو ہے وہ آسمان نظر آ رہا ہے اور کہیں کہیں پہاڑ نظر آ رہے ہیں, اور اس کی جو سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا تھا وہ اس کا اونٹ ہوتا تھا جس پر وہ بیٹھا ہوا. تو اسی مثال کو اللہ لے کر فرما رہے ہیں, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, بس کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ ہم نے اسے کیسے تخلیق کیا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, اور کیا وہ آسمان کو نہیں دیکھتے ہم نے اسے کیسے بلند کر دیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, اور کیا پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے ہم نے انہیں کھڑا کر دیا, انہیں گاڑ دیا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور وہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسے کیسے بچھا دیا, وہ کیسے بچھا دی گئی. تو یہ بالکل آپ دیکھیں گے کہ ان کا ماحول تھا عرب بدوؤں کا, اور یہ ان کے بالکل ماحول سے مثال دی گئی, اور یہی کل کائنات ہے جو انہیں نظر آ رہی ہے. گویا کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنا دیا, اونٹ کو کیسے اللہ نے چہرہ کا جہاز بنا دیا, اور کس طرح یہ زمین کو بچھا دیا, پہاڑ گاڑ دیا, آسمان کی چھت میں دے دی. تو ایک عام انسان کے لیے بھی اس میں بہت کچھ ہے. واقعی یہ آیات پڑھ کر اس کے سن کر اس کے دل میں بھی اللہ کی ایک عظمت پیدا ہوتی ہوگی کہ واقعی یہ ساری نعمتیں جو مجھے حاصل ہیں یہ اللہ نے بنائی. لیکن آج کل کے بہت پڑھے لکھے انسان کے لیے بھی اس میں بہت کچھ. اب آپ امیجن کریں جس نے پی ایچ ڈی کیا ہو زوالوجی میں, وہ جب یہ آیات پڑھتا ہے تو اسے بھی پتہ چلتا ہے. اب یہ پہلی آیت لے لیں, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. EP 807, یہ گاڑی ہے, یہ ذرا اسے دوبارہ دیکھ لیں, صحیح پاک نہیں ہے. BGP 807, تو فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, بس کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کیسے ہم نے اسے بنایا ہے. تو ذرا آپ ذرا غور کریں, یہ جو صحرا ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر 50 سیلسیس کراس کر جاتا ہے, کوئی بڑا جانور سروائیو نہیں کرتا, مر جاتا ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اسے, اور وہ سروائیو ہی نہیں کرتا. جو جانور رہتے بھی ہیں وہ روڈنٹس کہلاتے ہیں, چوہے چھپکلیاں اس طرح کی جو چھپکلیاں خاص جو صحرائی ہوتی ہیں, سانپ ہیں بچھو ہیں اور کیڑے ہیں, یہ وہاں رہ پاتے ہیں, ورنہ جو ہے یہ جانور بڑے سروائیو نہیں کرتے. جبکہ اونٹ کتنا بڑا ہے اور وہ وہاں سروائیو کرتا ہے. اور آپ ذرا اگر اونٹ پر غور کریں, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس صحرا کے لیے جو ہے بڑا میچ کر دیا. نیچے سے شروع کریں تو اس کی جو پیر ہوتے ہیں وہ اسنو شوز افیکٹس ہوتے ہیں, اور وہ دستے نہیں ہیں ریت کے اندر, حالانکہ یہ ریت میں بعض جگہ ایسی بھرپوری ریت ہوتی ہے کہ ہر چیز اندر دلدلی ریت ہوتی ہے, اندر دھس جاتی, لیکن اونٹ نہیں دھستا اس پہ. اس کے اوپر منو وزن ہوتا ہے, وہ خود اتنا بھاری ہے لیکن وہ بڑے آرام سے ریت کے اوپر چل سکتا ہے, کیونکہ اسنو شوز افیکٹس ہیں اس کے پاؤں کے اندر. ہم اگر چلیں ریت میں تو گھٹنوں تک جو ہے ریت میں دھس جائیں. اللہ نے اس کی ٹانگوں کو لمبا رکھا ہے تو وہ جو نیچے برننگ ہیٹ ہوتی ہے اس سے اس کا جسم اوپر رہتا ہے. پھر آپ دیکھیں اسے اللہ نے کوہان دیا ہے جس کے اندر 40 kg تک جو ہے فیٹ جمع رہتا ہے, وہ کئی دن بغیر کھائے گزارا کر سکتا ہے, یعنی 10-15 دن اگر اسے کھانے کو کچھ نہ ملے تو بھی وہ سروائیو کرتا ہے. پھر اس کے میدے کے اندر اللہ نے اس طرح کا سسٹم رکھا ہے کہ وہ جو پانی پیتا ہے وہ میدے میں اس کی آنتوں میں محفوظ رہتا ہے. ہم جیسے ہی کوئی مشروب پیتے ہیں وہ فوراً خون میں چلا جاتا ہے, وہاں سے کڈنیز میں فلٹر ہو کے یورین بن کر نکل جاتا ہے, یا پھر پورے خون میں جا کر وہ کھال سے پسینے کی صورت میں نکل جاتا ہے. لیکن اونٹ کی آنتوں میں وہ اس کا وہ پانی محفوظ رہتا ہے, اور بہت آہستہ آہستہ وہ جیسے جیسے اس کی ضرورت پڑ رہی ہے وہ وہاں سے اسٹور ہو کر نکلتا ہے. اس لیے کئی دن تک بغیر پانی پیے اونٹ سروائیو کرتا ہے. پھر آپ اس کی گردن دیکھیں کیسے اونچی اللہ نے بنائی ہے, شہر میں دور تک دیکھ سکتا ہے, اسے ہورائزن نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کہاں پر کیا ہے. پھر آپ اس کے اگر منہ کو دیکھیں تو ایک تو اس کا جو اوپر والا ہونٹ ہوتا ہے وہ سلٹ ہوتا ہے, وہ بالکل اس طرح کام کرتا ہے جیسے ہمارا ہاتھ, اسی چیزوں کو پکڑ سکتا ہے اور جو استعمال کر سکتا ہے اسے. پھر اس کے ہونٹ اور اس کا منہ زبان اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ صحرا کے بڑے سے بڑے کانٹے بھی آرام سے چبا جاتا ہے. اور پھر میدے میں اللہ نے تقریباً صحرا میں جتنے بھی قسم کے نباتات ہوتے ہیں ان سب کو ڈائجسٹ کرنے کے انزائمز اس میں رکھ دیے. کہ نوسٹرلز دیکھیں تو اینٹی سینسلک جو ہے وہ اس کے اندر ایکٹیویٹی ہے، یعنی جب سینس شوم آتا ہے تو اپنے نوسٹرلز بند کر لیتا ہے، وہ دھول مٹی سے بچ جاتا ہے. اسی طرح اس کی آئی لیشز اتنی گھنی ہے کہ جو ہے اس کی آنکھوں میں مٹی نہیں آتی، اور ایک اس کی جو آئی لیڈز ہیں یہ بھی ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، اگر وہ آنکھ بند کر لے تو بھی اسے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری آپ دیکھیں یہ اونٹ کتنا امیزنگ ہے. پھر اس کے اندر جو اس کا اللہ نے کھال بنائی ہے وہ ایسی بنی ہے کہ گرمیوں میں گرمی سے بچاتی ہے اور رات کو ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو وہ اسے جو ہے ٹھنڈ سے بھی محفوظ رکھتی. پھر اس کی نیچرل کیلوسٹیز ہیں، وہ جب زمین پر بیٹھتا ہے تو جو حصے اس کے جلتی ہوئی ریت سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں وہاں نیچرل کیلوسٹی ہے، وہاں ذرا ابری ہوئی کھال ہوتی ہے اور وہ پیدائشی ہوتی ہے. وہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں جیسے تو پاؤں میں ایک گڈھا سا پڑ جاتا ہے، لیکن وہ استعمال سے پڑ رہا ہوتا ہے. اونٹ کی یہ پیدائشی وہ گٹھے ہوتے ہیں اور مقامات پر جو زمین پر لگنے والے ہوتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں جب ایک زوالوجسٹ دیکھتا ہے تو اس آیت میں اس کے لیے بہت کچھ ہے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا انہوں نے نہیں دیکھا اونٹ کو کہ ہم نے اسے کیسے تخلیق کیا. وإلى السماء كيف رفعت، اور کیا انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا ہم نے کیسے بلند کر دی. تو ایسٹرانومرز کی تو زندگیاں گزر گئی، اب وہ ابھی تک جو ہے وہ اس کی انتہاؤں کو انسان نہیں پہچان سکا. یعنی کہا جاتا ہے کہ آسمان پر اتنی گیلیکسیاں ہیں جتنی ساحل سمندر پر ریت کے ذرات ہیں، تو انکاؤنٹیبل. اور ایک گیلیکسی کے اندر 200 بلین اسٹارز ہوتے ہیں، بلین میں 90 لگائے آپ پھر بلین بنے، اور ہماری گیلیکسی ان میں سے ایک چھوٹی گیلیکسی ہے جسے ملکی وے کہتے ہیں، اور اس میں ہمارا سورج اس سے کئی کئی سو بڑے گنا بڑے جو ہے وہ سورج اس ملکی وے ہماری گیلیکسی میں موجود ہے، اور ہمارے سورج کے جو 9 سیارے چل رہے ہیں ان میں سے قریب ترین مارس ہے ہم سے. انسان ابھی مارس تک نہیں پہنچا ہے جو اس کا قریب ترین سیارہ ہے. اور پھر یہ تو ایک سولر سسٹم ہے، اس طرح کے 200 بلین سولر سسٹم صرف ہماری گیلیکسی میں. اس گیلیکسی سے ہم نکلیں گے تو پھر اور انگنت گیلیکسی ہیں اس کائنات میں، تو کائنات کی تو انتہاؤں کو انسان نہیں پہچان سکتا. تو یہ فرمایا کہ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا ہم نے اسے کیسے بلند کر دیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور انہوں نے پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھا ہم نے کیسے کھڑے کر دیا. تو جیولوجسٹ آج جانتے ہیں کہ جہاں یہ پوری زمین تقریباً 2 درجن اور اس سے کچھ زائد پلیٹوں پر ہے مشتمل، اور جہاں یہ 2 بڑی پلیٹیں آپس میں مل رہی ہوتی ہیں وہاں باقاعدہ میخوں کی طرح کیلوں کی طرح پہاڑی سلسلے اور وہ ان پلیٹوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، اور جتنا پہاڑ ہمیں اوپر نظر آ رہا ہے اس سے 4 گنا 3 گنا نیچے زمین کے اندر دھسا ہوا ہے، جیسے ایک بڑی کیل ہوتی ہے اور وہ زمین میں پیوست ہوتی ہے. پھر پہاڑوں میں بہت کچھ ہے ہر علاقے کے علیحدہ، اس کے اندر اللہ نے مادیات معدنیات رکھ دی، غار بنا دی، اور کیا کچھ انسان کے فائدے کی چیزیں رکھ دی. وہیلا لائدی کئی فس ہوتی حت، اور کیا انہوں نے زمین کے طرف نہیں دیکھا ہم نے اسے کیسے بچھا دیا. اگر آپ زمین کو جو ہے وہ درمیان میں سے آدھا کریں تو بالکل جیسے سیب کو درمیان سے آدھا کرتے ہیں ایسا معاملہ ہوتا ہے، جو بالکل سینٹر ہوتا ہے جہاں سیب کے بیج ہوتے ہیں، یہ کور آف دا ارتھ کہلاتا ہے. اور جو پورا سیب کا گودا ہے یہ مینٹل لیئر کہلاتی ہے، اور یہ پورا لاوے پر مشتمل ہے، لاوے کا سمندر ہے جو ہمارے نیچے، اور جو سیب کا چھلکا ہے یہ ہماری زمین ہے جس پر میں اور آپ کھڑے ہیں. اس کی موٹائی 1 میل سے لے کر 30 میل تک ہے، تو نیچے پورا سمندر ہے لاوے کا. اور اللہ نے کیسے ہمارے لیے زمین کو جو ہے ٹھنڈا کر دیا، ہموار کر دیا رہنے کے لیے، اور ہماری غذا کا سارا انتظام کر دیا. تو ایک ایک چیز کو دیکھا جائے تو بڑی عظیم چیزیں ہیں، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں. البتہ عبید اللہ سندھی رحم اللہ یہ ایک تفسیر اشاری بھی کہلاتی ہے، وہ ان آیات سے لیتے ہیں کہ انسان اونٹ کی طرح جو ہے وہ جفا کش ہونا چاہیے نہ کہ عیش پرست، اور اسی طرح آسمان کی طرح عالی ہمت ہونا چاہیے، اور پہاڑ کی طرح مستقل مزاج ہونا چاہیے، اور زمین کی طرح تواضع اختیار کرنے والا ہونا چاہیے. تو پھر ایسے لوگ کامیاب ہیں. اللہ تعالی بہرحال ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے تسلی رسول کا ذکر، فذکر انما انت مذکر، اے نبی نصیحت کہیں کیجئے اور بے شک آپ تو ہیں نصیحت کرنے والے. لستا علیہم بمسیطر، اور آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں بنائے گئے ہیں، آپ سے بات کچھ نہیں ہوگی یہ ایمان کیوں نہیں لائے، انہوں نے اپنے اعمال کی اصلاح کیوں نہیں کی. الا من تولى وكفر، مگر جس نے منہ موڑا انکار کیا. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اسے دے گا اللہ بہت بڑا عذاب. انا الینا ایابہم، پھر ہماری طرف ان سب نے لوٹ کر آنا ہے. ثم انا علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمے ان کا حساب لینے نا. تو گویا اے نبی آپ کے ذمے نصیحت کرنا ہے، باقی حساب لینا ہمارے ذمے، ہم حساب لے لیں گے۔ اگلی سورت سورہ فجر، ابتدائی میں کیونکہ فجر کی قسم کھائی گئی ہے اسی لیے یہی سورت کا عنوان ہے اور نام ہے، اور ابتدا میں قیامت پر قسمیں، پھر تاریخ سے عبرت کا درس دیا جا رہا ہے، اور غافلین آخرت کے جرائم بیان ہو رہے ہیں، احوال قیامت کا بیان ہو رہا ہے، اور آخر میں فرما برداروں نافرمانوں کے انجاموں پر یہ سورت اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ ابتدائی چار آیات میں چار چیزوں کی قسمیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور دس راتوں کی، وشفعی والوتر اور قسم ہے جفت کی اور تاپ کی، واللیل اذا یسر اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ گزر جائے۔ تو یہ چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو فجر کی ہے، اس میں اکثر جو مفسرین ہیں وہ اس سے لیتے ہیں فجر کا وقت، یہ فجر کی نماز کا وقت، اور چند لوگوں نے اس سے مراد لی ہے کہ جو پہلی سال کی پہلی فجر ہوتی ہے، یعنی محرم کی پہلی تاریخ، اور بعضوں نے اس سے ذوالحجہ کی پہلی تاریخ لی ہے، اور بعض جو ہے اسے یوم النہر کی فجر قرار دیتے ہیں، دس ذوالحجہ کی فجر، کیونکہ آگے جو آیات جو اگلی قسم ہے وہ دس راتوں کی قسم ہے۔ اس میں بھی ایک رائے یہ ہے کہ ان دس راتوں سے مراد رمضان کے آخری عشرے کی دس راتیں ہیں جن سے اب ہم گزر ہیں، کیونکہ انہی میں سے ایک لیلۃ القدر ہے، اور بخاری شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاخ راتوں میں تلاش کروں، یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور جیسے آج ہے 29ویں۔ ویسے آپ کا معمول تو یہ تھا کہ آپ 10 کی 10 راتیں عبادت کرتے تھے، جاگتے تھے پوری پوری رات۔ تو بہرحال ایک رائے یہ ہے کہ یہ انہی 10 راتوں سے مراد ہے، جبکہ جو جمہور مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دن جو ہے ان سے مراد ہے۔ تو بہرحال بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالحجہ کے 10 ابتدائی دن جو ہے، فرمایا کہ کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل کرنا اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 ابتدائی ایام سے زیادہ محبوب ہو، تو اکثر نے جو ہے یہ لیا۔ پھر جو تیسری قسم ہے وہ جفت اور تاپ کی ہے، تو جفت جوڑے کو کہتے ہیں، اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جوڑا جو ہے وہ اس دنیا میں ہے، آسمان کا جوڑا زمین ہے، سمندر ہے تو زمین ہے، بحر و بر جسے ہم کہتے ہیں، اور اسی طرح رات اور دن یہ ایک جوڑا ہے، اور شمس و قمر، کفر و ایمان، سعادت و شقاوت، ہدایت و ضلالت، لیل و نہار، یہ سب جوڑے، تو جتنی مخلوق ہے سب جوڑوں میں، جبکہ جو خالق ہے وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے، اسے بہتر کہا جاتا ہے۔ تو گویا اس میں جو قسم ہے وہ مخلوق کی اور گویا خالق کی، گویا اس میں قسم آ رہی۔ اور چوتھی قسم وہ رات کی ہے، اور جیسے کہا گیا کہ بڑی برکت والا وقت، اور یہ جو سحر کا وقت ہوتا ہے گویا اس کی یہاں قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ بھی کہ جیسے لیلۃ القدر کی رات ہے، یا پھر ہر رات جو آخری پہر ہوتا ہے گویا اس کی قسم ہے، الفی ذالک قسم الذی حج، اور فرمایا کہ ضرور ان میں سے ایک بھاری قسم ہے اہل عقل کے لیے، الم ترا کیف فعل ربک بعاد، اور اس میں جواب قسم یہاں موجود نہیں ہے، تو وہ بیان وہی ہوتا ہے کہ وہ قیامت کا دن آ کر رہے گا، حساب کتاب ہو کر رہے گا، جزا سزا ہو کر رہے گا۔ تو اب تاریخ سے عبرت کی مثال، الم ترا کیف فعل ربک بعاد، بس کہ آپ نے نہیں دیکھا کیسا سلوک کیا آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ، ارم ذات الاماد، ارم ذات الاماد، جو نسل تھے جو ہے وہ ارم کے جو بڑے بڑے ستونوں والے تھے، تو ایک تو یہ کہ قوم عاد کے خط بہت لمبے تھے، دوسرا یہ کہ وہ جو تعمیرات کرتے تھے اس میں بڑے لمبے لمبے ستون بناتے تھے، اس لیے انہیں ذات الاماد کہا گیا ہے، ستونوں والے، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اور نہیں پیدا کیا گیا تھا ان جیسا شہروں میں کوئی اور۔ اور دوسری مثال عبرت آ رہی ہے، وسمود الذی جاب الصخر بالواد، اور آپ نے نہیں دیکھا کیا ہم نے معاملہ کیا سمود کے ساتھ، جنہوں نے تراشا تھا پہاڑوں کو وادی، تو یہاں ایک پہاڑ نہیں کئی پہاڑوں کو تلاش کے وادی اس طرح بنائی تھی کہ پہاڑوں میں گھر، اور انہیں اللہ نے ایسی ٹیکنالوجی دی، آج ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ایک سرنگ کھوجتے پہاڑ میں یہاں سے وہاں تک کی، اس میں کتنے وسائل لگتے ہیں اور کتنا خرچہ آتا ہے اور کتنی دقت کے بعد ہم یہ کام کرتے ہیں، وہ باقاعدہ گھر بناتے تھے، اور ایک نے کئی پوری وادی انہوں نے کھڑی کر دی اس طرح پہاڑوں کو تراش تراش کے۔ اور تیسری قوم کی مثال آ رہی ہے، وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون میفے والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا، تو ایک رائے یہ کہ وہ جب سفر پر نکلتا تھا تو خیمے ساتھ رکھتا تھا، انہیں گاڑنے کے لیے یہ میخیں استعمال ہوتی تھی، اس لیے ذی الاوتاد اسے کہا گیا، دوسری رائے یہ کہ جب وہ سزا دیتا تھا تو ہاتھوں اور پیروں میں میخیں ٹھوکوا دیتا تھا، اس لیے ضلع اوتاد کہا گیا. الذین طغوا فی البلاد، اور جن سب نے جو ہے وہ بغاوت کی گویا شہروں میں، فاکثرهم فیہ الفساد، بس انہوں نے بہت پھیلایا وہاں فساد، فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو پھر مارا آپ کے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا، ان ربک لبالمرصاد، اور بے شک آپ کا رب تو گھات میں لگا ہے، یعنی وہ مہلت دیتا ہے لیکن پھر وہ مجرم اس سے بچ کر نہیں جا سکتے، جس طرح جو ہے شکار پکڑنے کے لیے گھات لگائی جاتی ہے اور شکار پھر بچ کر جا نہیں سکتا ہے، جیسے قریب آتا ہے اسے پکڑ لیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ مہلت دیتا ہے اور جب عذاب کا وقت آتا ہے تو پھر کوئی بچ نہیں پاتا. آگے زندگی کی وجہ بیان ہو رہی ہے، اور آپ کہیں کہ زندگی ایک آزمائش ہے یہ بیان ہو رہا ہے، اور ایک ناپختہ انسان کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے. فامل انسان و اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه، اور جب جو ہے وہ فامل انسان و اذا مبتلاه ربه، اور جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے، فاکرمه ونعمه، اور اسے عزت دیتا ہے اور اسے نعمتیں دیتا ہے، فیقول ربی اکرمن، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی. واما اذا مبتلاه، اور جب وہ اسے مبتلا کرتا ہے، فقدر علیہ رزقہ، اور جو تنگ کر دیتا ہے اس کے رزق کو، فیقول ربی اہانن، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. بظاہر تو اس میں جو ہے بات تو لگ رہی ہے کہ ٹھیک ہے، جب کچھ مل رہا ہے تو کہہ رہا ہے اللہ نے مجھے عزت دی، جب لے لیا تو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ ذلیل کر دیا. لیکن بات یہ کہ یہ تو زندگی کے ساتھ ہے، یہ ساری چیزیں یہ کوئی اللہ کی رضا مندی اس کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ امتحان ہے. جب اللہ دے تو شکر کا امتحان ہے، جب اللہ کم کر دے تو یہ صبر کا امتحان. تو اس میں جب ملے تو گھمن کرنا اور جب تنگ ہو جائے تو مایوس ہو جانا، یہ اصل میں ناپختہ انسان کا طرز عمل. آگے آخرت سے غافل انسان کا کردار بیان ہو رہا ہے. کلا بلا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ تم عزت نہیں کرتے یتیموں کی. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور ترغیب نہیں دیتے کھانا کھلانے کی مسکین کو. تو یہ پہلا ہو گیا کہ یتیم کی عزت نہیں کرنا، دوسرا مسکین کو کھانا نہیں کھلانا. وتاکلون التراث اکلا لما، اور کھا جاتے ہو میراث جو ہے سب کی سب سمیٹ کر. یہ تیسرا جرم آخرت سے غافل انسان کے چار جرائم یہاں آ رہے. وتحبون المال حبا جما، اور تم محبت کرتے ہو مال سے بہت شدید محبت. تو یہ آج ہماری بھی تصویر بنی ہوئی ہے، یتیم رل جاتا ہے، اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا. یعنی کسی کو اپنے بچوں کا تو ہمیں سب کو فکر ہے، لیکن جو یتیم ہے معاشرے میں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے، اور وہ بھکاری بن جاتے ہیں اور جرائم پیشہ ہو جاتے ہیں اور کوئی انہیں دیکھنے والا نہیں. اسی طرح جو ہے کھانے بھی جب کھلائے جاتے ہیں تو وہ جو ہے اپنے تعلقات بڑھانے کے لیے، اور اسٹیٹس والے لوگوں کو، مسکین کو کھانا کھلانے والے جو ہیں وہ اکثر بیشتر آخرت پر یقین رکھنے والے ہی ہوتے ہیں، اور ورنہ جس کا یقین نہ ہو یہ نہیں کرتا. اور پھر یہ کہ ترکے کا مال کھا جانا، یہ تو پہلے بھی ایام جاہلیت میں بھی عام تھا، اور آج بھی جیسے ہم دین سے دور ہوئے تو یہ بہت کامن ہے. وہ یتیم بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور وہ بیوی جو ہے وہ بھی ایسی زوراور نہیں ہوتی، وہ اپنا کیا لے گی، تو باقی دیگر ورثہ جو ہے وہ مال ہڑپ کر جاتے ہیں پورا. اور یہ تو بہت کامن ہے بہنوں کو حق نہ دینا، اور یعنی بہن اگر مانگے تو اسے برا سمجھا جاتا ہے کہ بھئی اس نے کیسے مانگا کیسے. وہ کہتے ہیں بھئی تمہاری شادی بھی ہمیں خرچ کر دی، ابا نے اب نہیں ہے اس میں حصہ. حالانکہ ترکے میں حصہ ہے بہنوں کا بھی، چاہے وہ یعنی مرنے والی کی بیٹیوں کا، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ. آگے اس مرض کا علاج بیان ہو رہا ہے. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، اور ہرگز نہیں جب کوٹ کوٹ کا ہموار کر دی جائے گی زمین. وجا ربک والملک صفن صفا، اور آ جائیں گے آپ کے پروردگار اور فرشتے تب 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 بنا کر. یہ احوال قیامت. وجی یومئذ بجہنم، اور لائی جائے گی اس دن جہنم. یومئذ یتذکر الانسان، اور اس دن نصیحت حاصل کرے گا انسان. ونا لہ ذکرا، اور کہاں ہوگی کوئی فائدہ مند اس وقت نصیحت حاصل کرنا. یعنی یہ تو اب معاملہ چکانے کا وقت آ گیا، اب کوئی سبق حاصل کرنا اور نصیحت حاصل کرنے کا وقت نہیں. یقول یا لیتنی قدمتنی حیاتی، اور وہ کہے گا یا کاش میں نے آگے بھیجا ہوتا اپنی زندگی کے لیے کچھ. نافرمانوں کا انجام پہلے بیان ہو رہا ہے. فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، پس اس دن عذاب نہیں دیا جائے گا اس کا سا عذاب کوئی بھی. ولا یوسف وثاقہ احد، اور نہ جکڑے گا اس جیسا جگڑنا کوئی بھی، یعنی سخت عذاب ہوگا اور سخت جکڑ ہوگی اللہ کی طرف سے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرما بداروں کا ذکر، اور کہا جائے گا کہ اے مطمئن نفس، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربک، لوٹ چلو اپنے رب کی طرف، راضیہ مرضیہ، اس حال میں کہ تم اس سے راضی ہو وہ اللہ تم سے راضی. فادخلی فی عبادی، اللہ تعالیٰ کہیں گے داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. اللہ کرے کہ ہمارا بھی آئیڈیل، ہمارا ویژن، ہمارا مشن یہ ہو. آج کل بڑا یہ ہے کہ ویژن اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے، مشن اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے، تو یہ ویژن ہے جو ہمارا ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ یہ کہے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو اگر یہ نہیں ہوا تو سب بیکار ہے، یہاں جتنے بھی پاپڑ بیلتا رہے آدمی سب بیکار ہے، اسے ہمیشہ ہمیشہ کا اگر نقصان آگے پہنچ رہا ہے. اگلی سورہ سورہ بدر ہے، اور اس میں ابتدا میں مکہ کی قسمیں کھائی گئی ہیں، اور ایمان اور عمل صالح کی جو ہے توفیق کسے ملتی ہے اس کا ذکر آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ابتدائی تین آیات میں امن والے شہر یعنی مکہ کی قسمیں، لا اقسم بهذا البلد، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بهذا البلد. تو ایک ترجمہ تو یہ کہ آپ حلال ہو گئے اس شہر میں، یہ شہر تو امن والا ہے، اس میں کسی کیڑے مکوڑے، کسی جاندار، کسی پودے کو بھی جان تلف نہیں کیا جاتا، لیکن آپ پر پتھراؤ ہو رہا ہے، آپ کو زخمی کیا جا رہا ہے، آپ کی موت کی جو ہے سازشیں کی جا رہی. اور دوسری ترجمانی یہ کہ وانت حل بهذا البلد، کہ آپ کے لیے حلال ہونے والا ہے یہ شہر، یعنی غزوہ مکہ کی طرف اشارہ ہے فتح مکہ، کہ ویسے تو اس شہر پہ جن کی اجازت نہیں ہے لیکن ان قریب آپ کو اس کی اجازت دی جانے والی. تو بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مکہ کو حرمت والا بنایا، نہ خون بہانا درست ہے نہ درخت کاٹنا درست ہے. البتہ اللہ نے اپنے نبی کو خاص اجازت دی تھی جو تمہیں نہیں دی ہے، وہ صرف ایک ہی دن تھا یہ فتح مکہ کا جس میں اجازت تھی کہ آپ یہاں قتال کر سکتے ہیں. فرمایا والد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی. تو باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، باقی سارے انسان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں ہیں. اب ان قسموں کی وجہ کیا ہے یا جواب قسم کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مشکل میں. آگے اب اس کا ذکر آ رہا ہے، حقیقت انسان. ایاسب اللہ یقدر علیہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ ہرگز قابو نہیں پا سکتا اس پر کوئی؟ یقول اہلکت مال اللبدا، اور وہ کہتا ہے میں نے برباد کر دیا ڈھیروں ڈھیر مال. اب جب ایک آدمی ایک اچھی زندگی گزارتا ہے تو یہی کہہ رہا ہوتا ہے، کروڑوں کمائے کروڑوں اڑائے، اور بڑا اسے ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے خوب یہاں پر جو ہے وہ دنیا سمیٹی. ایاسب اللہ یارہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ نہیں دیکھا اسے کسی نے بھی؟ الم نجعل له عینین، الم نجعل له عینین، اب احسانات باری تعالیٰ کا ذکر، کیا ہم نے نہیں دیے اسے دو آنکھیں؟ ولسانا و شفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ. وہدیناہ النجدین، اور کیا ہم نے نہیں دکھایا اسے دونوں راستے؟ ایک جنت کا راستہ ہے، ایک جہنم کا راستہ ہے، ایک ہدایت کا، ایک گمراہی کا. فلاختحم العقبہ، اب کفران نعمت کا ذکر آ رہا ہے، بس وہ نہیں چڑھ سکا گھاٹی پر. وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو کیا معلوم وہ گھاٹی کیا ہے؟ اب یہ گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریاضت کے افعال خمسہ، کی گھاٹی پر چڑھنے والوں کے جو اس میں کامیاب ہوتے ہیں، کامیابی کی گھاٹی چڑھنے میں ان کے پانچ کام. فک رقبہ، نمبر ایک، یہ گھاٹی پر چڑھنا کیا ہے؟ گردنوں کو چھڑانا. پہلے یہ تھا کہ غلاموں کو آزاد کرنا، اب یہ کہ کسی پر تاوان آ گیا، جرمانہ آ گیا، بہت ہی مقروض ہو گیا، اب کوئی اس کی جگہ نہیں مل رہی اور قرض کے مطالبے کا جو ہے معاملہ آ رہا ہے، تو ایسے آدمی کی مدد کر. نمبر دو، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا، یہ ہے گھاٹی چڑھنا. اب آپ دیکھیں ہم نے وہ لے لیا ہے کہ تسبیح کر لینا اور اپنی ذاتی جو عبادات ہیں، حالانکہ ان میں آپ دیکھیں کہ جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں دوسروں کو فائدہ پہنچا. خیر الناس من ینفع الناس، آپ نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو کے لیے فائدے مند. اور فائدے میں یاد رکھیں کچھ فائدے عارضی فائدے، یعنی اب یہ جیسے بھوک مٹانے کا معاملہ کر دینا، کہیں پانی کا انتظام کر دینا، کہیں علاج کا کر دینا، تعلیم کا کر دینا، لیکن ایک ہے بڑا فلاحی کام، وہ یہ کہ لوگوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بنا کر جو آپ نے اصل کام کیا ہے صحابہ کرام کے ساتھ وہ یہ کہ بڑا خیر جو لوگوں کو ملے، لوگوں کو باطل نظام سے آزادی ملے اور ظلم و ستم سے آزادی ملے، اللہ تعالیٰ کا عدلانہ نظام غالب ہو. تاکہ اب یہ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ چند توپیں وہ دھڑا دھڑ گولے برساری، اور اس میں ایک فلاحی کام یہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں میں بالٹیاں لے کے جہاں بم گرے وہاں جا کے پانی ڈال دیں، وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کر دیں، ان کے لیے کوئی اور ٹھکانے کا اور کھانے کا انتظام کر دیں، تو یہ ہے فلاحی کام. دوسرے سے بڑا کام یہ کہ ان توپوں کو روکا جائے بم برسانے سے، اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے مقابلہ چاہیے. ایک دفعہ وہ کام ہو جائے گا تو آبادیاں بچ جائیں گی، ورنہ آپ کتنوں کے زخم جو ہے وہ بھریں گے اور کتنوں کو کھانا اور پرووائڈ کریں گے. تو انبیاء نے یہی کام کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑا کام کیا. ہاں جب تک یہ کام نہیں ہو رہا، انفرادی حیثیت میں جو معاشرے کے محرومین ہیں ان کی مدد کرنا یہ ہوتا چاہیے. لیکن آپ نے کبھی کوئی اس طرح کا ادارہ بنا کے یہ کام نہیں کیا کہ یتیموں کے لیے چلو بھائی پورے مدینہ سے جو ہے جمع کرو راشن اور یتیموں کی جو ہے مدد کی جائے، کفالت کی جائے. نہیں، آپ دیکھیں گے اجتماعی ایک نظام آ گیا تو نظام خود تھا ایسا جو یہ سارے کفالت کے کام دیکھنے والا. مطلب انڈیویجول جب لوگ کرتے ہیں تو ان کی تو لمیٹیشن ہوتی ہے بہت تھوڑی، اصل میں حکومتی سطح پر کیا جائے گا تو اس کے پاس وسائل بہت ہوتے ہیں اور وہ ایک بہتر طریقے سے کام ہو سکتا. تو فرمایا کہ یہ گھاٹی چڑھنا کیا ہے، فک کو رقبا، گردنوں کو چھڑانا، نمبر دو، او اتام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا، یتیمن ذا مقربہ، خصوصاً یتیم ہو اور پھر قرابت دار بھی ہو، او مسکینن ذا مطربہ، یا کوئی مسکین جو خاک نشین ہو رہا ہو. ثم کان من الذین آمنوا، اور پھر وہ ہو بھی ایمان لانے والوں میں سے، وتواصوا بالصبر، اور پھر وہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں صبر کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو نصیحت کریں رحم دلی کی، رحم کرنے کی. تو یہ پانچ کام ہو گئے، گردنیں چھڑانا اور کھانا کھلانا، پھر وہ ایمان بھی لے کر آئے اور تواصی بالصبر بھی کرے اور تواصی بالمرحمہ بھی کرے. تو ایسے انسانوں کا انجام کیا ہے؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہوں گے دائیں ہاتھ والے. تو یہ ایک تو استعارہ نیکی کے لیے بھی ہے، دوسرا یہ کہ دائیں ہاتھ میں انہیں نام اعمال دیا جائے گا. والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ ان کے مقابلے میں جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اصحاب المشامہ، ہم اصحاب المشامہ، وہی لوگ ہیں بائیں ہاتھ والے، اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ علیہم نار موصدہ، وہ ایسی آگ میں ہوں گے جو چاروں طرف سے بند کر دی گئی ہوگی، آج ہم اسے اوون کہہ لیں یا چاروں طرف سے بند کر کے اندر آگ، اس کی حدت اور کئی گنا بڑھ جاتی. اگلی سورت سورہ شمس ہے، اور جس طرح آپ کہیں کہ روشنی اور اندھیرے کا فرق ہے، اسی طرح نیکی اور بدی میں بھی فرق ہے. ابتدا میں جو ہے اسی طرح فرق قسموں کا ذکر آ رہا ہے، اور اسی طرح انسانوں کے فرق ایٹیٹیوڈ کا ذکر، ان کے فرق انجام کا ذکر. تو ابتدائی سات آیات میں مرزاد قسمیں، اور اس میں مراد یہی ہے جس طرح یہ چیزیں آپس میں برابر نہیں ہیں، اسی طرح نیکی اور برائی بھی برابر نہیں ہے، ان کا انجام بھی برابر نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، والقمر اذا تلاها، اس کی بالکل مخالف کیا ہوتا ہے کہ چاند اور وہ اس کے پیچھے پیچھے ہے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب وہ روشن کر دے، واللیل اذا یغشا، اور قسم ہے رات کی جب وہ سب کو ڈھانپ دے، بس سمائی وما بنا، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا، والارض وما طحا، اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا، ونفسی وما سواها، اور قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اسے درست کیا ہے. تو یہ متضاد قسمیں کئی. تو بہرحال ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سورج وہ روشنی دیتا ہے اور چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ سورج سے روشنی لے کر اسے ریفلیکٹ کرتا ہے، تو یہ تلاحا جو ہے پیچھے پیچھے آنوں کو کہتے ہیں. اسی طرح قرآن کی تلاوت کے لیے بھی یہ لفظ ہے، اس کے پیچھے پیچھے آنا، اس کو فالو کرنا، تو وہاں سے ایمان لے کر اسے آگے بڑھانا، اسے دوسروں تک پہنچانا. تو بہرحال آگے آیات 8-10 تک مجزات راستوں کا شعور اس کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ بھی امتحان ہے. فالحمہ فجورہا و تقواہا، بس اس اللہ نے انعام کر دیا ہے ان یعنی لوگوں پر یا نفس پر، اس کی فرما برداری بھی اور اس کی نافرمانی بھی اور اس کی پرہیزگاری بھی. تو یہ گویا الہامی معاملہ ہے انسان کا، نیکی اور برائی کو پہچاننا. کسی کو آپ کو لسٹ نہیں دینی پڑتی کہ بھئی یہ نیکیاں ہیں اور یہ برائیاں، ہر انسان پہچانتا ہے نیکی اور برائی. شہر کا رہنے والوں، جنگل کا رہنے والوں، ہر انسان جو ہے وہ قتل کو برا سمجھتا ہے، زنا کو برا سمجھتا ہے، دھوکے کو برا سمجھتا ہے، جھوٹ کو برا سمجھتا ہے، یہ تو انسان کے اندر الہامی پہچان ہے نیکی اور برائی۔ ہر عمل کے بعد انسان ضمیر کی عدالت میں پیش ہوتا ہے اور ضمیر بتاتا ہے تم نے نیکی کی ہے یا تم نے برائی کی ہے۔ جب آدمی خصوصاً اسے اندازہ اس کا ہوتا ہے جب وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے، جب وہ انفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے برائی تو اسے پھر بھی شبہ ہوتا ہے کہ میں تو شاید نیکی کر رہا ہوں، لیکن جب ریسیونگ اینڈ پر ہوتا ہے تو اسے ایگزیکٹ پتا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ نیکی کی گئی ہے یا میرے ساتھ برائی کی گئی۔ تو فرمایا اب اس کا نتیجہ کیا ہے، قد افلح من زکاہا، تو کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو گویا سنوارا، وقد خاب من دساہا، اور محروم رہا وہ جس نے اسے ناپاک رکھا۔ تو پاک جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو، جس نے اسے ناکاب چھوڑ دیا وہ نامراد ہوا۔ تو فلاح ویسے پھاڑنے سے بھی مراد ملتا ہے، فلاح جو عربی میں کسان کو کہا جاتا ہے، اور کسان اپنے ہل کی نوک سے زمین کو پھاڑ دیتا ہے اس لیے وہ فلاح کہتے ہیں، تو فلاح کا معنی اسی سے نکلا ہے۔ اور اپنشد کا بہرحال ایک جملہ ہے اور اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا بھی ایک امتحان اس کے اپنے وجود میں، اور جب تک کہ وہ اپنی خاطی وجود کو پھاڑ کر روحانیت تک نہیں پہنچتا وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو اپنشد میں ہے کہ مین ان ہز اگنورینس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود دا مٹیریل شیٹس دیٹ انکم پاسز ہز ریئل سیلف، کہ انسان جو ہے نادانی میں ان مادی غلافوں کو جو اپنا آپ سمجھنے لگتا ہے جو اس کے اصل وجود کے گرد آئل ہے، تو اصل وجود ہے روحانی وجود، لیکن انسان اس حیوانی وجود کو اپنا اصل سمجھنے لگتا ہے۔ تو کامیاب وہ ہے جو ان مادی خولوں کو پار کر کے روحانیت تک پہنچ جائے اور پہچان لے کہ روح کے تقاضے کیا ہیں انہیں ادا کرے، اور جو اپنی روح کو اسی مٹی میں دفن کر دے وہ گویا برباد ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ اب آگے جو ہے وہ بدی کا راستہ اختیار کرنے والوں کی مثال عبرت بیان ہو رہی ہے، دونوں راستے اللہ نے دکھا دیے الہامی طور پر، فالحما فجورا و تقوا، تو جو فجور کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کی مثال، کذبت سمود بتقوا، اور جھٹلایا تھا سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، ازم باسا اشفاہا، جبکہ کھڑا ہوا ان میں سے بدبخت، اور قدر بن سائف جو ہے اس کا نام بیان ہوتا ہے، فقال لهم رسول اللہ، جبکہ ان سے کہا جو ہے اللہ کے رسول نے حضرت صالح علیہ السلام نے، ناقت اللہ و سخیاہا، اور یہ بچو اللہ کی اونٹنی کو تکلیف دینے سے اور اس کی باری کا خیال کر۔ یہ واقعہ ہم پہلے کئی دفعہ کر چکے، حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ تقریباً 2000 قبل مسیح کا ہے، اور یہ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے، ان کا جرم جو ہے شرک تھا، اور اس قوم نے پھر حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ بہت ہو گیا آپ کا سمجھانا، ہم تو اس وقت آپ کو مانیں گے، سامنے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھا دیں، تو ان کا یہ معاوضہ بھی پورا کر دیا گیا۔ لیکن وہ اونٹنی ایسی تھی کہ ایک ہی پانی کا گھاٹ تھا، وہاں جب آتی تھی تو ان کے جانور ڈر کر دبک جاتے تھے، اور وہی سارا پانی پی جاتی تھی، تو پھر پریشانی ہوئی، تو اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا حل نکالیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی، انہوں نے کہا بھائی ایک دن تو ہوگا اونٹنی کا، اب وہ بس پانی پیے گی، کوئی گھاٹ پر نہیں جائے گا، اگلا دن تمہارا ہوگا، اونٹنی نہیں آئے گی۔ چند دن تو انہوں نے صبر کیا، پھر انہوں نے کہا یہ تو مصیبت آ گئی، اس سے جان چھڑائی جائے، تو ان میں سے ایک بدبخت اٹھا، اور جبکہ رسول سمجھا رہے تھے کہ بھئی اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا اور اس کی باری کا خیال کرنا، فکذبوا، بس انہوں نے جھٹلا دیا حضرت صالح علیہ السلام کو، فاقروا، اور کاٹ ڈالا اس اونٹنی کو، اس کے پیر کاٹ دیا، اس طرح وہ اونٹنی ہلاک ہو گئی، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، تو ہلاکت نازل کی ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کی سبب، فسواہا، انہیں بالکل برباد کر دیا، ولا یخاف عقباہا، اور نہیں وہ ڈرتا اس کے انجام سے، یعنی اللہ کو ڈر نہیں ہے کہ میں کسی کے ساتھ عذاب ڈالوں گا تو وہ مجھ سے بدلہ لے گا یا میرا کوئی نقصان کر سکے گا، کوئی اللہ کا بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ اگلی سورت سورت اللیل ہے، اور انسان کی کوششوں کا فرق بیان ہو رہا ہے، جس طرح پہلے پچھلی سورت میں قسموں میں فرق تھا، اسی طرح اس سورت میں بیان ہو رہا ہے کہ انسان کی کوششیں بھی فرق ہیں اور ان کے نتائج بھی مختلف نکلنے والے ہیں۔ تو مجزات قسمیں جو ہیں بیان ہو رہی ہیں سورت کے آغاز میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یخشا، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلا، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس کی جس نے پیدا کیا مذکر اور مونث، نر اور مادہ۔ اب ان قسموں کے بعد جیسے آپ دیکھ رہے ہیں رات کے مقابلے میں دن، اور پیدا کرنے کے مقابلے میں جو ہے مخلوق، تو خالق اور مخلوق، یہ مزاج قسمیں، ان سعیکم لشتا، اور بالکل تمہاری کوششیں بھی اسی طرح متضاد ہیں، مختلف ہیں. اب آگے جو ہے اصحاب یسر کا ذکر آ رہا ہے، متضاد کوششیں اور ان کا انجام، اور آپ کہہ لیں کہ آسان راستے کی توفیق پانے والوں کا ذکر. فاما من آتا واتقا، اور وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنی، اور تصدیق کی بھلائی کی، فسنیسرہ للیسرا، تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسان راستے پر چلنا. یہ آسان راستہ کیا ہے؟ یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، اور گویا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فطری راستہ ہے. فطری راستے کو اختیار کرنا آسان ہوتا ہے، جبکہ گناہ کا راستہ یہ غیر فطری راستہ ہے اور وہ دشوار راستہ ہے. اب اس کے مقابلے میں مشکل راستہ اختیار کرنے والوں کا بیان. واما من بخیلا واستغنا، لیکن وہ جس نے بخل کیا اور جو ہے بے پرواہ رہا، وکذب بالحسنا، اور اس نے بھلائی کو جھٹلایا، فسنیسرہ للعسرا، تو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے مشکل راستے پر چلنا. تو یہ غیر فطری راستہ، شریعت کے مخالف راستہ، اسلام کے مخالف راستہ، یہ گویا مشکل راستہ ہے. آگے دونوں متضاد راستوں پر چلنے والوں کا متضاد انجام. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردد، اور نہیں کام آئے گا اس کے اس کا مال جو کچھ اس نے یعنی جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے. انا علینا للہدا، اب بے شک ہماری ذمہ راہ دکھانا، و انا لنا للآخرت والاولی، اب بے شک ہمارے ہی ہاتھ میں ہے آخرت بھی اور پہلا یعنی دنیا بھی. تو دونوں میں کسی کیا انجام ملنا ہے اور کس کا کیا حال ہونا ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں. فانزا تو کم نارن تلزا، بس میں نے ڈرا دیا تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے، لا یصلاحا الا الاشقا، اور نہیں اس میں جھونکا جائے گا مگر انتہائی بدبخت. الذی کذب و تولی، اب اس کے جرائم بیان ہو رہے ہیں. بدبخت کون ہوگا؟ اشقا، جو ڈالا جائے گا اس آگ میں. نمبر ایک، جس نے جھٹلایا، و تولی، اور حق سے منہ موڑا. وسیجنبہا الاتقا، اور اس کے مقابلے میں دوسرا انجام، اور اس آگ سے الگ رکھا جائے گا وہ جس نے تقوی اختیار کیا، جو بڑا پرہیزگار ہے. الذی یعطی مالہ یتزکا، اور جو دیتا ہے اپنا مال، اور جس نے گویا اپنا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو پاک کیا. وما لأحد عندہ من نعمۃ تجزا، اور نہیں ہے کسی کا اس کے ہاں کوئی احسان کہ وہ اس کے بدلے میں اسے دے. تو یہ محض اللہ کی رضا کے لیے. الا ابتغاء وجہ رب العالی، مگر جو ہے اپنے رب اعلیٰ کی جو ہے وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے. ولا سوف یرضا، اور بس وہ ان قریب وہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا. گویا یہ اخلاص کے ساتھ کی ہوئی نیکیاں وہ اللہ کو پسند آتی ہیں، نہ کہ یہ کہ کسی کا احسان ہو تو اسے اتارنے کے لیے کیا جائے، بلکہ محض اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ جو کام کرے گا وہی آخرت میں جو ہے بہترین انجام پائے گا. بعض لوگوں نے یہ آیت نمبر 17 سے 20 تک جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے کہ ان پر کسی کا احسان نہیں تھا، لیکن ان کا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کئی غلام انہوں نے خرید کے آزاد کی. اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، امیہ بن خلف انتہائی ظلم ڈھاتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور وہ مار پیٹ کرتا تھا صبح سے شام تک، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد الحد احد الحد احد الحد کہتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے پاس چلے اور کہا کہ بھائی میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، تم بیچو گے؟ تو اسے کہاں خریدو، تو ایسی بڑی قیمت لگائی کہ جو بہت مشکل تھا اس کا دینا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قیمت چکائی. اور جب قیمت ادا کر دی تو امیہ بن خلف نے کہا کہ میں تو اس سے انتہائی تنگ آیا تھا، اگر تم آدھا بھی قیمت دیتے نا تو میں اسے تمہارے حوالے کر دیتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس سے ڈبل بھی قیمت لگاتے نا میں وہ تمہیں ادا کرتا. تو یہ اصل میں اللہ کی رضا کے لیے سودا ہے، یہ کوئی اپنی دنیا داری کے لیے نہیں. سورۃ الضحا، اور یہ چاش کے وقت کو ضحا کہتے ہیں، اور گویا اس میں جو ہے فطرت وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور تسلی کا معاملہ ہے. اور کچھ مفسرین اس طرح لکھتے ہیں کہ وحی آئی اور پھر کچھ دن کے لیے تاخیر ہو گئی. اس پر جو ہے مشرکین نے بڑا مذاق اڑایا کہ یہ تو لگتا ہے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے، یا لگتا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، وحی نازل نہیں ہو رہی. تو اس کے بعد پھر یہ سورت نازل ہوئی، اور اس میں ابتدائی 5 آیات میں آپ کی دلجوئی کا معاملہ ہے اور تسلیات ثلاثہ کا ذکر ہے. 3 باتوں سے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، دن کے وقت کی. واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے تو جس طرح دن اور رات ہیں، دن کے بعد رات آ جاتی ہے اور رات کے بعد دن آ جاتا ہے، یہ اللہ کا ایک معمول ہے. تو فرمایا ما ودعک ربک وما قلا، تو نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے پروردگار نے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوئے. یعنی دن کے بعد جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی کا معنی نہیں ہے. اسی طرح آپ پر وحی آ رہی ہے اور وحی کے بعد اس میں تھوڑا سا وقفہ آ گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہو گیا. تو فرمایا بل آخرت و خیر اللہ کا من الاولا، تو پہلی تسلی تو یہی آپ کو دی ہے کہ اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اللہ نے آپ کو چھوڑا ہے. اور دوسری تسلی ولل آخرت و خیر اللہ کا من الاولا، اور جو آخرت ہے وہ کہیں بہتر ہے آپ کے لیے پہلے والی سے، یعنی دنیا سے. ایک یہ ترجمانی ہے، دوسرا یہ کہ ہر آنے والا وقت وہ آپ کے لیے بہتر ہے پیچھے گئے اور گزرے ہوئے وقت ہے. تو جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ دنیا اور آخرت میں عروج پر پہنچتے جائیں گے. تیسری تسلی ولا سوف یعطی کا ربو کا فترزا، اور آپ کو عطا فرمائے گا آپ کا پروردگار وہ کچھ کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تین تسلیاں، اور اس کے بعد جو ہے تین آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان، اور وہ بھی تین آپ کہہ سکتے ہیں کہ احسانات ثلاثہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے تین انعامات کا ذکر کیا. اور غور کیا جائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت بھی ہے. فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، پس اس اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ آپ کو ٹھکانا عطا فرمائے. تو آپ کی جو ابتدائی سیرت ہے، ابتدائی دور وہ یتیمی میں گزرا. آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، پھر آپ کی عمر 6 برس کی تھی کہ آپ کی والدہ محترمہ انتقال فرمائے، پھر آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی اور آپ کی عمر 8 سال کی تھی کہ دادا کبھی انتقال ہو گیا. تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر آپ کو ٹھکانا دیا. وجہ تھا کا ضالن فہدا، اور ہم نے آپ کو حق کا متلاشی نہیں پایا تو آپ کو ہدایت دے دی. یہ جو آپ کی جوانی ہے اور وہ پوری جو ہے حق کی تلاش میں ہے، کہ آپ کو شدید کوف تھی اپنی قوم کے کفر پر اور شرک پر، اور ان کی طرح طرح کی بدعت پر آپ شدید کھڑتے تھے، اور آخر یعنی 40 سال کے قریب جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ کئی کئی دن اور رات کے لیے غار حرا تشریف لے جاتے، اپنے قوم کی جہالت پر جو ہے وہ کھڑتے اور غور کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا اسی غار حرا میں، جو اپنے آخری اور مکمل کلام کا آپ پر آغاز کر دیا. اور تیسرا اللہ کا احسان وَوَجَدَ كَعَائِلًا فَاغْنَى، اور کیا ہم نے آپ کو نہیں پایا مفلس تو آپ کو غنی کر دیا. تو ایک تو یہ کہ آپ انتہائی کامیاب تاجر تھے، اور بہت جلدی آپ مکہ میں جو امیر ترین لوگوں میں جو ہے وہ شامل تھے، کیونکہ آپ کی تجارتی کامیابی بہت آگے تھی. اور اسی میں پھر ہم جانتے ہیں کہ پھر آپ کی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کی شہرت گئی ہے، انہوں نے اپنا سامان لے کر آپ کو بھیجا اور پھر آپ کا نکاح جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا. اور ایک موقع ایسا آیا کہ آپ بڑے غمگین گھر میں داخل ہوئے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو آپ نے بتایا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے، انتہائی غریب ہیں، فاقر زدہ لوگ ہیں، تو میں ان کی جو ہے وہ مدد نہیں کر سکا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا مال لا کر ڈھیر کر دیا اور کہا کہ ذرا مکہ سے ایک دو سرداروں کو بلانا ہے، اور وہ آ گئے. تو کہا کہ تم لوگ گواہ رہو کہ میں سارا مال جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی آپ کو مال دیا تھا، اس طرح بھی مال ملا، پھر آئندہ جو غزوات ہوئے اس میں مال غنیمت میں 1/4 حصہ جو تھا وہ 1/5 وہ اللہ اس کے رسول کے لیے تھا، اور باقی جو 4/5 تھا وہ مجاہدین کے لیے تھا. تو اس میں بھی آپ دیکھیں، فرض کریں کہ 10 لاکھ کا مال جو ہے وہ جمع ہوا ہے غنیمت میں، تو آپ کو کتنا ملنا ہے؟ اس میں سے 2 لاکھ، اور باقی 8 لاکھ جتنے مجاہدین نے تقسیم ہونا ہے. تو بہت اللہ نے آپ کو اس طرح غنی کیا. لیکن آپ کی بات یہ تھی کہ آپ نے کبھی زکات نہیں دی. وجہ کیا ہے؟ کبھی اتنا مال اٹھا کر نہیں رکھا کہ زکات فرض ہو. یعنی آپ شام تک بھی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں رہتی، جو مال حاصل ہوتا تھا آپ مساکین غربا محتاجوں میں بانٹ دیتے. معاملہ یہ تھا، ایک دفعہ کب جب ذکر آتا ہے کہ کچھ اتنے دینار تھے جو سب تقسیم نہیں ہو سکے، تو آپ گھر تشریف نہیں لے گئے، آپ نے مسجد نبوی میں ہی قیام کیا جب تک کہ سارے درائم اور دینار تقسیم نہیں ہو گئے. تو فرمایا اب یہ تین تسلیات، پھر تین احسانات، اس کے بعد اب تین احکامات آ رہے ہیں. فاما الیتیم فلا تقہر، تو فرمایا کہ پس جو یتیم ہے آپ اسے ہرگز نہ جھڑکیے، اس کے ساتھ سختی نہ کیجیے. تو گویا آپ بھی یتیم تھے، اب آپ کسی یتیم پر سختی بھی نہ کیجیے. تو آپ سے کہا جا رہا ہے تعلیم پوری امت کو. نمبر 2 وَمَسَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سائل ہے اسے جو ہے وہ اسے جو ہے نہ جھڑکیے, اسے ضرور دیجئے. تو اللہ نے آپ کو غنی کیا تو آپ بھی سائلوں کو دے. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے آپ سے سوال کیا آپ نے اسے خالی ہاتھ لوٹایا ہو. البتہ اس میں یہ یاد رکھیں, جو پروفیشنل بیگری ہے اس شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. جو ہے صرف گداگری جنہوں نے بطور پیشہ اختیار کیا تو انہیں دینا جائز نہیں ہے. البتہ بہت سارے محرومین جینین ہیں اس معاشرے میں, ان تک پہنچنا, انہیں تلاش کرنا, انہیں دینا یہ بھی ضروری. جس طرح مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو محرومین کی ایک تعداد بڑھتی جا رہی ہے, لیکن اگر ہم نکلیں گے اس ارادے سے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو ایسے لوگ نظر آ جائیں. سب سے پہلے آدمی اپنے رشتے داروں میں دیکھیں, ان میں کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا, آپ کو پتا ہوتا ہے ان کے حالات. اسی طرح محلہ پڑوس دیکھیں, اور پھر اگر کوئی ایسا اجنبی آدمی بھی مل جائے تو دو چار سوال آدمی کرتا ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا صحیح بول رہا ہے. تو بہرحال اللہ کی راہ میں دینے کا یہاں حکم آ رہا ہے کہ آپ کبھی کسی سائل کو نہ جھڑکے. اور تیسرا حکم, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور جو اللہ نے آپ پر نعمتیں فرمائی ہیں ان کا بیان کیجئے, یعنی ان کا شکر ادا کیجئے. تو اللہ تعالی ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی سورت سورہ علم نشرہ ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور تسلی ہے. آپ پر اللہ تعالیٰ کی تین بڑی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بڑی نعمت, علم نشرہ لکا صدرک, اے نبی کہ ہم نے کھول نہیں دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ. اصل میں یہ جو آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالا گیا وہ یہ کہ آپ تن تنہا تھے جبکہ پورا معاشرہ کفر و شرک میں مبتلا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ بوجھ ڈالا کہ آپ نے خود تو دین پر عمل کرنا ہی ہے, اسے پہنچانا پوری دنیا تک, اور اس وقت کے پورے لوگ نہیں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا. تو ایک بڑا بھاری ذمہ داری تھی جو آپ کے اوپر تھی اور اس کا آپ بوجھ محسوس کرتے تھے. اب وہ شروع کی جو وہی آئی ہے آپ کو بتایا کہ آپ کا ایک کپاہٹ کاری ہوتی تھی اور ذمہ لونی اور دسرینی یا آپ گھر میں فرمایا کرتے تھے, مجھ پر چادر ڈال دو, مجھ پر کمبل ڈال دو, اور پھر بھی آپ جو ہے وہ شدید کپ کپاہٹ میں رہتے تھے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا. تو شرح صدر سے مراد ہوتا ہے کام آسان ہو جانا, ہمت بن جانا, اس کام کے کرنے کے لیے آدمی یہ محسوس کرے کہ یہ آسان ہے, یہ شرح صدر کہلاتا ہے. بعضوں نے اس سے شکت صدر بھی لیا کہ بچپن میں اور اسی طرح واقع معراج کے موقع پر آپ کے سینے کو شک کیا گیا, آب زمزم سے جو ہے آپ کے دل کو جو ہے وہ غسل دیا گیا, اور پھر علم و حکمت کے خزانے جو آپ کے سینے میں ڈالے گئے. تو گویا علم نشرح لکا صدرک, اے نبی بے شک ہم نے کھول دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ. دوسرا بڑا انعام, ووضعنا عنک وزرک, اور ہم نے اتار دیا آپ پر سے بوجھ. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساتھی عطا فرما دیے صحابہ کرام کی شکل میں, جنہوں نے دین کو آپ سے سیکھا اور پھر آپ کے کام میں آپ کے دست و بازو بنے, اور یہ وہ ساتھی تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد و قتال کیا اور آپ کے دشمنوں سے مقابلہ کیا. تو ورنہ آپ تن تنا تھے. تو فرمایا وزانا ان کا وزرک, اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کے بوجھ. الذی انقذ ظہرک, جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی. اور نمبر تین, تیسرا بڑا انعام, ورفعنا لک ذکرک, اور ہم نے بلند کر دیا آپ کا ذکر. چنانچہ آپ غور کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے چاہے وہ کلمہ شہادت ہو, نماز ہو, اقامت ہو, اس میں اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے رسول کا نام جو ہے وہ شامل کر لی, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول. تو یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ رکھا ہے. تو گویا آپ کو اللہ نے بلند مرتبہ عطا فرمایا. تو مسلمان تو تعریف کرتے ہی رہے, غیر مسلم بھی ہر دور میں ایسے آئے جو آپ کے گن گاتے رہے. ابھی حالیہ جو ہم جانتے ہیں کہ 100 کتاب لکھی گئی, مائیکل ہارٹ نے لکھی تھی, 100 افراد کو اس نے پوری تاریخ انسانی سے منتخب کیا اور انہیں کیٹیگرائز کیا کہ سب سے زیادہ اثرات دنیا میں خیر والے وہ کس انسانیت کے رہے, اور اس میں نمبر 1 پر نئے لے کر آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ شیرازی کے بہت عمدہ الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں, یا صاحب الجمال و یا سید البشر, میں وجہ کل منیر لقد نور القمر, لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ, تو یہ قصہ مختصر. انہوں نے ساری بات ہی ختم کر دی کہ اللہ نے آپ کو وہ اعزاز وہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ کے بعد اگر کوئی قابل عزت شخصیت ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. گویا آپ کا یہ تاس بہت مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے آسان کر دے گا, گویا یہ بشارت ہے. اب آگے مشکلات میں ہدایت. فیضا فرخت فنصب، جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں دعوت و اقامت کی شدید جدوجہد سے، تو پھر گڑ جائیں. فنصب کہتے ہیں نصب کیا ہوا، گڑ جائیں، یعنی اس سے مراد ہے کہ اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو جائیں، اس کی عبادت میں لگ جائیں، عبادت کی ریاضت کریں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اپنے رب کی طرف ہی رغبت کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا، جب بھی کوئی پریشانی آئی، کوئی مسئلہ آیا، تو آپ سب سے پہلے جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے اور جو ہے اللہ سے جو ہے اس کا حل چاہتے تھے. آگے سورہ 3 ہے، انسان کی بہترین تقویم کا بیان. اور ابتدائی میں جو ہے وہ انبیاء کے مقامات کے ظہور کی قسمیں کھائی گئی ہیں، 4 مقامات کی قسمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون، قسم ہے جو ہے وہ انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی. انجیر جو ہے یہ دمشق میں بہت پایا جاتا ہے، اور یہ دمشق مسکن تھا حضرت نوح علیہ السلام کا. اور زیتون جو ہے یہ فلسطین میں بہت ہے، اور یہ مسکن تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. گویا یہاں قسمیں جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے علاقے کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاقے. والتور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی. طور پہاڑ کا تعلق کس سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام تھا. وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس جو ہے امن والے شہر مکہ کی. اس کا تعلق کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو گویا یہ عظیم شخصیتیں جو ہیں یہ اس بات کی گواہ ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک اللہ نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا. تو انبیاء کی مثال ہے کہ انسان ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر ہوا کیا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ ہم نے لوٹا دیا اسے ادنا ترین درجے میں. تو یہ بھی ہے کہ بہترین تقویم میں جو ہے وہ انسان کی روح ہے، اور جو انسان روحانی تقاضے ادا کرتے ہیں وہ گویا اپنی بہترین تقویم کو پا لیتے. جبکہ یہ جو بدترین یہاں ذکر آ رہا ہے یہ حیوانی وجود ہے اس کا، یہ جسمانی وجود. اور جو لوگ روح کے تقاضوں کو نظر انداز کر کے محض حیوانی تقاضوں پر زندگی گزارتے ہیں تو وہ انتہائی بدترین ہو جاتے ہیں. اور اس بدترین معاملے سے بچنے والے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. فلاہم اجر غیر ممنون، تو ایسے لوگوں کے لیے ایسا اجر ہے جو منقطع نہیں کیا جائے گا. فما یکذبوک کا بعد بالدین، بس کون آپ کو جھٹلا سکتا ہے اس یعنی اس کے بعد جزا کے بارے میں؟ علیہ اللہ بحکم الحاکمین، تو کیا نہیں اللہ سب حاکموں میں سب سے بڑا جو ہے وہ حاکم فیصلہ فرمانے والا؟ تو بہرحال اس کا جواب جامع ترمذی میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں، اور بے شک اللہ میں اس پر گواہی دینے والا ہوں کہ آپ ہی سب سے بڑے حاکم ہیں اور آپ ہی سب سے بڑھ کر فیصلہ فرمانے والے. تو بہرحال اب ہمارا بھی یہ امتحان ہے، ایک امتحان تو یہ کہ خیر اور شر کی پہچان ہے، لیکن ایک امتحان ہمارے اپنا وجود بھی ہے. ایک طرف حیوانی وجود ہے، دوسری طرف روحانی وجود. اب ہمارا امتحان یہ کہ ہم روحانی تقاضے ادا کر کے جس تقویم پر نیک لوگ گزرے ہیں اس تقویم تک پہنچتے ہیں، یا اپنے اس روحانی وجود کو اپنے حیوانی وجود میں دفن کر کر ذلتوں اور پستیوں میں اتر جاتے ہیں. اگلی سورت سورہ الق ہے، اور یہ پہلی وحی ہے، اس کی ابتدائی 5 آیات. اور یہ واقعہ اس طرح ہی سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی تو آپ تنہائی پسند ہو گئے، تھوڑا سا پانی اور کھجوریں لے کے آپ غار حرا تشریف لے جاتے، اور ساری ساری رات اور کئی کئی دن اور رات جو ہے وہاں آپ رہتے تھے، اور آپ غور و فکر کرتے تھے کہ میری قوم کی یہ حالت کیسے درست ہو سکتی. تو اسی طرح رمضان کی ساعتوں میں سے ساعتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پر اپنا آخری اور مکمل کلام جو ہے نازل فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی غار حرا میں جبکہ آپ تنہا تھے وہاں جو ہے وہ نازل ہوئے، اور انہوں نے آپ سے کہا اقرا، اے نبی پڑھیے. آپ نے کہا ماں انا بخاری، میں پڑھا ہوا نہیں. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بھیجا، یہاں تک کہ آپ تکلیف محسوس کرنے لگے. اب پھر چھوڑ دیا، کہا اقرا پڑھیے. آپ نے کہا ماں انا بخاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو انہوں نے دوبارہ اپنے سینے سے لگا کر آپ کو بھیجا، اس طرح 3 دفعہ ہوا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھیے. آپ نے کہا کیا پڑھوں؟ تو آپ کو پڑھایا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تخلیق فرمایا. خلق الانسان من علق، اور جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، اور آپ پڑھیے کہ آپ کا پروردگار بہت ہی جو ہے وہ عزت والا کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ذریعے جو ہے وہ علم کی تعلیم دی. علم الانسان ما لم یعلم، اور وہ اللہ جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو یہ ابتدائی پانچ آیات جو ہے وہ آپ تک نازل کی گئی. اس میں اگر ہم غور کریں تو اس میں علم کی فضیلت ہے, اور دو بار جو ہے وہ اقرا آ رہا ہے, دو بار علم کا ذکر آ رہا ہے اور قلم کا ذکر آ رہا ہے. ایک موقع پر جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عبادت گزار شخص پر ایک علم رکھنے والے شخص کی فضیلت وہی ہے جو میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر ہے, یعنی آپ کی فضیلت کسی ادنا صحابی پر جو ہے, تو وہ فضیلت ایک علم رکھنے والے کی عام عبادت گزار پر ہے. تو علم کی بڑی فضیلت ہے اسلام. آگے پھر جو ہے وہ آیت نمبر 13 تک منکر آخرت کا ایک کردار بیان ہو رہا ہے, اور جو بھی آخرت کا انکار کرے گا اس کا کردار اسی سیدھے ملتا جلتا ہوگا. لیکن بعض لوگوں نے یہاں پر اس کی کہا ہے کہ ابو جہل کا کردار ہے, نام بھی اسے دے دیا ہے. تو میں کل ان الانسان لیطغی, اور ہرگز نہیں, بے شک انسان تو سرکش ہے. اور رہا استغنا, اس کی سرکشی کی وجہ کیا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ اس سے استغنا بنتا جا رہا ہے, یعنی گناہ پر فوراً پکڑ نہیں ہے. تو انسان سمجھتا ہے میں آزاد ہوں, جو مرضی کر لوں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی سونے والا نہیں, کیونکہ فزیکل لا تو اپلیکیبل ہے لیکن مورل لا دنیا میں اپلیکیبل نہیں. یہاں آگ میں ہاتھ ڈال دیں گے ہاتھ جل جائے گا, لیکن کسی اور کے مال میں ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ کو کچھ نہیں ہوتا. زہر پی لیں گے تو مصیبت میں آ جائیں گے, موت آ جائے گی, لیکن حرام کھا لیں گے تو زبان پہ چھالا بھی نہیں نکلتا. تو آدمی سمجھتا ہے کہ برائی کرنے میں کوئی نقصان نہیں, کرو برائی اس کا تو فائدہ ہو رہا ہے, لیکن حالانکہ جو ہے اس کا نتیجہ نکلے گا, وہ کہاں نکلے گا, آخرت میں. اس لیے اس کا علاج کیا ہے, انا الا ربی کا رجا, بے شک آپ کے ربی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اگر یہ بات یاد رہے تو آدمی پھر جو ہے اخلاقی لحاظ سے زوال پذیر نہیں ہوتا. ابو جہل سے متعلق جو ہے وہ معاملہ آ رہا ہے, اور ایک روایت بیان ہوتی ہے جامع ترمذی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھا کرتے تھے, تو ابو جہل کہتا تھا کہ میں نے تمہیں سرکت سے منع نہیں کیا, اور کہتا تھا کہ تم جانتے ہو کہ مکہ میں مجھ سے زیادہ کسی کے حمایتی اور ساتھی نہیں, اور گویا یہاں نماز نہ پڑھا کرو. تو اس کے ذہن میں جو یہ آیات آ رہی ہیں, فرمایا کہ ارائیت الذی ینہی, کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے, ابدن اذا صلی, ایک بندے کو جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, یہ منع کرنے والا ابو جہل ہے, اور وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ارائیت ان کان علی الہدی, کیا تم نے دیکھا ہے کہ اگر وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے وہ ہدایت پر ہے, او امر بالتقوی, یا وہ حکم کرتا ہے نیک کاموں کا, ارائیتا ان کا ذبح و تولا, کیا تم نے دیکھا اسے جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. اس کے مقابلے میں ابو جہل جو ہے وہ انہیں جھٹلا رہا ہے, منہ موڑ رہا ہے. علم یا علم بے ان اللہ یرا, تو کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو وہ اتنا غافل ہے اللہ سے آخرت سے. کل علم ینتا ہی, ہرگز نہیں, اور چاہیے کہ اگر وہ باز نہ آیا, لنس وام بن ناسیا, تو ہم گھسیٹیں گے اسے اس کی پیشانی کے بالوں سے. ناسیاتن کاذبتن خاطیہ, وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے. تو بہرحال میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ پیشانی جو ہے وہ فرنٹل لوب پر ہے, اور یہ فرنٹل لوب ہے جہاں سارا ایگریشن اور ساری پلاننگ گناہوں کی اور یہ جرائم کی ہوتی ہے, تو یہی حصہ جو ہے دماغ کے استعمال ہو رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اسے گرفت کریں گے اس کے, اور اس کی پیشانی کے بالوں سے مراد یہ ہے کہ وہ پوری طرح ہمارے قابو میں. فلیاد ہو نہ دیا ہو, بس وہ جو دھمکی دے رہا ہے کہ میرے بڑے جان پہچان ہے, میرے بڑے جاننے والے, یہ مکہ میں میری بات چلتی ہے, میں یہاں کا سردار ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس وہ بلا لے اپنے مجلس والوں کو, سند ہو زبانیاں, تو ہم بھی بلا لیتے ہیں جہنم کے فرشتوں کو. کل ہرگز نہیں, لا تو طے ہو, آپ ہرگز اس کا کہا نہ مانیں, آپ نماز پڑھتے رہیں, اس کی پرواہ نہ کریں. وسجد وقت کرے, بس آپ سجدہ کیجیے اور اللہ کا قرب حاصل کیجیے. سجدے سے ایک مراد سجدہ بھی ہے, اور عاجزی اختیار کیجئے. جو عاجزی اختیار کرتا ہے وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے, جو اکڑتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اطاعت کرنے والا بنائے, اور اپنے لیے عاجزی اختیار کرنے والا بنائے. آیت سجدہ, سجدہ فرمانی. بسم اللہ اول و آخرہ, سورۃ القدر, اور یہ مکی سورت ہے, اور قدر کہتے ہیں نہایت قدر و منزلت والی کسی شے کے ہونے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ابتدائی میں لیلۃ القدر کی یہاں جو ہے وہ فضیلت بیان ہو رہی, اور بہرحال ہم جانتے ہیں اور آج بھی 23ویں رات ہے. یہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی تاخیراتوں میں سے ایک رات ہے, اور اس کی بڑی فضیلت جو ہے قرآن میں بھی یہاں پر بھی آ رہی ہے, اور ویسے حدیث میں بھی آئی ہے. تو فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے ایک بڑی قدر و منزلت والی رات، لیلۃ القدر. اور یہ ہم جانتے ہیں قرآن کے دو نزول ہیں، ایک تو لوح محفوظ سے یہ آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں پورا کا پورا قرآن نازل ہو گیا، یہ لیلۃ القدر ہے. اور اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ ہمیں بھی جو ہے لیلۃ القدر پانے کی توفیق عطا فرمائے. تو الحمدللہ اللہ نے موقع دیا کہ ہم نے تقریباً تمام جو ہے تاخراتیں یہاں قرآن کے ساتھ بسر کی ہیں، تو اللہ بہرحال ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے. تو فرمایا کہ یہ جو ہے یہ پہلا نزول تھا قرآن کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا لیلۃ القدر کے اندر، اور پھر آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برسوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، 13 برس مکہ میں، پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو 10 برس وہاں قرآن نازل ہوا. تو فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک نہایت قدر اور منزلت والی رات میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر، اور یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے. تو ہزار مہینوں کو کیلکولیٹ کریں تو 83 ایئرز بنتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے بھی بہتر. تو آج کل تو زندگیاں 60-65 سال ہیں یا 80 سال جو پہنچ جائے تو بڑا جو ہے وہ خوش نصیب سمجھا جاتا ہے کہ اس کے طویل عمر ملی. تو یہ ایک رات کی عبادت گویا پوری زندگی کی عبادت کے برابر ہے، تو اس کا شوق کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا کہ میں لیلۃ القدر پاؤں تو کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں تم یوں دعا کرو، اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ بخشنے والے ہیں، آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دیجئے. اسی طرح یہ جو ہے روایت ہے بخاری شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کسی نے رمضان کے روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیتے ہیں. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس کسی نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی سابقہ گناہ بخش دیتے ہیں. ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس کسی نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ، یعنی خاص اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے انتظار میں اور اس کے حصول کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی سابقہ تمام گناہ بخش دیتا ہے. تو ایک رات یہ بڑی قیمتی رات ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، او تتے فرشتے اور حضرت روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام اس میں باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے. تو ایک بات یہ بھی ہے کہ جو جو احکامات ہوتے ہیں گزشتہ سال کے وہ سارے فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں، کسے کیا رزق ملے گا، کس پر کیا نعمتیں ہوں گی اور کس پر کیا آزمائش آئیں گی، کس کی زندگی کتنی رہ گئی ہے اور کون اس سال میں جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آگے وہ گویا یہ فرشتے لے کر اترتے ہیں. من کل امر، یعنی ہر امر اللہ کی طرف سے سلام اور سلامتی والی ہے یہ رات. یہ حتی مطلع الفجر، اور وہ رہتی ہے طلوع فجر تک، تو مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے اور طلوع فجر تک یہ پوری کی پوری رات رہتی ہے. تو یہ ایک جیسے میں نے کہا کہ اس سے مراد قدر و منزلت والی رات، یعنی عظمت اور شان والی رات. ایک اس سے مراد تقدیر والی رات لی گئی ہے کہ یہ وہ رات ہے جس سے تقدیر بنتی ہے یا بگڑتی ہے. اب بہرحال یہ وہ رات تھی جس نے دنیا کی تقدیر بدل دی اور تقدیر بنا کر رکھ دی، اور وہ یہ کہ اس میں قرآن نازل ہوا اور اس قرآن نے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر جو ہے روشنی میں جو ہے وہ لے آیا. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں بھی اس رات میں قرآن سے فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آگے یہ سورۃ البینہ، اور اس میں رسول اور قرآن یہ بینہ یعنی واضح دلیل ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے. ابتدائی 4 آیات میں ضرورت بعثت رسول بیان ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اور نہیں تھے منکرین اہل کتاب میں سے. والمشرکین منفقین، اور نہ ہی یہ مشرک لوگ باز آنے والے. حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ نہ آئے ان کے پاس کوئی کھلی دلیل. اب بینہ کیا ہوتا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی ایک رسول اللہ کی طرف سے جو پڑھ سنائے انہیں جو ہے پاکیزہ اور آپ، یعنی اللہ کے احکامات. تو رسول جمع کتاب، یہ مل کر بینہ کہلاتی ہے، ایسی واضح دلیل جسے رد نہیں کیا جا سکتا، اور جو رد کرے گا وہ پھر دنیا اور آخرت میں اپنا انجام جو ہے وہ بھگتے گا. تو فرمایا فیہا کتب قیمہ، اور جن میں لکھی ہوئی ہیں جو ہے وہ بڑی پکی آیات یعنی خالص و سچی آیات. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اب اختلاف کیسے ہوا؟ اور جب یہ بینہ تو آتا ہی رہا، انبیاء اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے، کتابیں دے کر بھیجتے رہے، تو یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ اور تو فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں جو ہے وہ تفرقہ ڈالا ان لوگوں نے جنہیں دی گئی تھی کتاب، الا من بعد، مگر اس کے بعد ما جاءتهم البینہ، کیا آ چکی تھی ان کے پاس واضح دلائل، رسول بھی آئے، کتابیں بھی آئے، اور جانتے بوجھتے انہوں نے ایسا کیا. آگے تعلیمات کتب سابقہ بیان ہو رہی ہیں جن میں اصل حکم جو ہے وہ عبادت کا تھا. فرمایا وما امروا الا ليعبدوا، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر یہی کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین له الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی عبادت، حنفاء یعنی بالکل اللہ کی طرف رخ کر کے، ویقیم الصلاۃ، اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ قائم کریں نماز، ویؤتوا الزکات، ادا کرتے رہیں زکات، وذالک دین القیمہ، اور یہی ہے بالکل سچا دین. تو یہ بھی ان آیات میں سے ہے جہاں پہ عبادات کو علیحدہ بیان کیا گیا ہے اور عبادت کو علیحدہ. تو پہلے ذکر آیا کہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں، پھر آ رہا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھیں اور زکات بھی دیں. تو ہم نے صرف عبادات کو عبادت سمجھ لی، ہم سمجھ، جب بھی عبادت کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں نماز، روزہ، زکات ہی آتا ہے. حالانکہ غور کریں، قرآن جب نازل ہوا ہے اس وقت نہ نماز فرض تھی، نہ روزہ فرض تھا، نہ زکات فرض تھی، نہ حج فرض تھا. تو نماز فرض ہوئی ہے 10 سال بعد، یہ 5 وقتہ نماز، اور جب آپ کو معراج پر لے جایا گیا وہاں پر یہ تحفہ ملا ہے 5 وقتہ نماز کی. تو یہ 10 سال جو گزرے اس میں عبادت کیا تھی بھائی؟ تو عبادت یہ تھی ایمان لانا اور اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا اور اسی کی دعوت دوسروں کو دینا اور اللہ کے غلبے کی جدوجہد کرنا، یہی عبادت. تو العبادت و تجمع الاثنائی، غایت الحبی ما غایت الذل والخضوع، عبادت دو چیزوں کے ملنے سے بنتی ہے، حد درجے کی فرما برداری اور حد درجے کی اللہ سے محبت. اب یہ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اس کا اظہار عبادات کی صورت میں ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہم جھکتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ نماز ہوگی، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ زکات ہوگی، اللہ کی راہ میں دوڑ دھوپ نکالتے ہیں جو ہے وہ حج ہو گیا. تو یہ تو گویا یہ وہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے جو عبادات کی شکل میں کیا جاتا ہے. آگے بدترین مخلوق کا بیان، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ، اولئک ہم شر البریہ، اور یہی ہیں بدترین مخلوق. اور بہترین مخلوق کا بھی ذکر ساتھ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی لوگ ہیں بہترین مخلوق. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اب انجام بھی ان بہترین لوگوں کا بیان ہو رہا ہے، جزاؤہم عند ربہم، اور ان کا بدلہ ہوگا ان کے رب کے ہاں، جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنتیں، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں، اور جن وہ ان جنتوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ کی نعمتوں، اس کے انعامات سے راضی ہو جائے گا. ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ اجر اس کے لیے ہے جو ڈرتا رہتا ہے اپنے رب سے. تو یہ خشیت اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے، اور یہ بہت قیمتی چیز ہے. دیکھیں اللہ کی ذات سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ کی ذات سے تو محبت ہے، وہ ہم سے ہمارا سب سے بڑا محسن، ہر خیر جو ہم تک پہنچی ہے وہ اللہ کے ذریعے سے پہنچی ہے. اصل ڈر اور خوف اللہ کی ناراضگی کا ہے، اللہ کے غضب کا ہے، اللہ کے عذاب کا ہے. تو ڈرنا چاہیے کہ اتنے احسان کرنے والے رب کو ناراض نہ کر بیٹھے. مولانا رومی کہتے ہیں، اے کہ حسرت نیس این فرزند و زن، سب کیوں داری ز ربی ظلم، وہ کہتے ہیں تم سے برداشت نہیں ہوتا اگر تمہاری بیوی ناراض ہو جائے، بچے ناراض ہو جائے، تو آدمی کا دل نہیں لگتا کہیں پہ، پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے راضی کروں. لیکن جو ہے وہ اتنے احسان کرنے والے رب کی ناراضگی کی تمہیں پرواہ نہیں، یعنی جس کا دیا کھا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے وجود ملا اور سب خیر جس کی وجہ سے ہے، اس کی ناراضگی کا احساس نہیں ہے کہ وہ بھی ناراض نہ ہو جائے. تو اصل میں جو کامیاب لوگ ہیں ان کی تو زندگی اسی پر گزرتی ہے کہ کہیں ہم سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، اسی احساس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. وقوع قیامت کا منظر کھینچا جا رہا ہے سورہ زلزال، ابتدائی 5 آیات میں احوال قیامت بیان ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، اور جب ہلا دی جائے گی زمین جیسے ہلائی جاتی ہے، زمین پہ ایک زلزلہ طاری ہو جائے گا، یہ گویا ابتدائی سور کا ذکر. واخرجت الارض اثقالها، اور نکال باہر کرے گی زمین جو کچھ اس کے اندر ہوگا، یہ دوسرے سور کے بعد کا، جب دوسری دفعہ نفقۃ الثانیہ کے بعد، یعنی وہ اپنے سارے بوجھ نکال باہر کرے گی، خزانے بھی اور مردے بھی. وقال الانسان ما لها، اور انسان کہہ گئے اسے کیا ہو گیا ہے. یوم اے دن تو حدیث و اخبارہ، اس دن وہ بیان کر دے گی اپنے خبریں. تو ہمارے جو اعمال ہیں ان پہ ایک گواہ تو اللہ تعالیٰ یہ خود دیکھ رہا ہے، پھر یہ کرامن کاتبین ہیں جو لکھتے جا رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں، پھر ایک گواہ یہ زمین ہے، اس کے چپے چپے پر جو ہماری حرکتیں ہیں وہ خود بتائے گی زمین کے میرے اوپر فلاں نے یہ کیا. تو یہ زمین بھی ایک گواہوں میں سے ہوگی، اور وہ یہ اخبار بیان کر دے گی، خبریں نشر کر دے گی زمین اپنی ساری قیامت کے دن. اور انسان حیران ہوگا کہ اس زمین کو ہو کیا گیا. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اور وہ جو ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ کے پروردگار نے زمین کو وحی کیا ہوگا کہ وہ بتائے خبریں، چنانچہ وہ جو ہے وحی، وہ زمین جو ہے وہ ساری خبریں نشر کر دے گی. انسانوں کے دو گروہوں کا ذکر آ رہا ہے. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، اور اس دن لوگ ہو جائیں گے دو مختلف گروہوں میں. لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ دیکھ لیں اپنے اعمال. تو ایک گروہ کون سا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، تو وہ لوگ جنہوں نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے وہاں دیکھ لیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے وہاں دیکھ لے گا. تو یہ جو ہے وہاں کا معاملہ ہے، کوئی ذرہ برابر عمل بھی جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہوگا، جو کچھ ہم اعمال کر رہے ہیں وہ سب وہاں سامنے اپنے دیکھ لیں گے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر گناہ معمولی بھی ہونا تو اس سے رکنا چاہیے، کیونکہ اس کی جو لذت ہے وہ ختم ہو جائے گی لیکن اس کا عذاب باقی رہے گا. اسی طرح معمولی نیکی کو چھوڑنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ مشقت ختم ہو جائے گی لیکن اس کا اجر و ثواب باقی رہے گا جو وہاں آدمی قیامت کے وقت دیکھ لے گا. آگے سورہ عادیات ہے، اور آخرت سے غافل انسان کی پستی کا بیان ہو رہا ہے، اور شروع میں دوڑنے والے گھوڑوں کی قسمیں عرب کی عام بدامنی کی مثال بیان کی ہے، کیونکہ وہاں اکانومی جو ہے وہ کوئی زرعی ملک تو تھا نہیں، زراعت ہوتی نہیں تھی، اور اس لیے مویشی بھی نہیں تھے، کھیتیاں بھی نہیں تھی، تو کیسے کام چلے گا؟ تیل ڈسکور نہیں ہوا تھا جو بلیک گولڈ کہلاتا ہے آج کل. تو اب یہ تھا کہ آپس میں جو تھوڑی بہت ٹریڈنگ تھی وہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈنگ کا لینڈ لوٹ پین کی مناپلی تھی. اب اس سرمایہ میں زیادہ تر لوٹ مار کا کام ہوتا تھا، اور اس میں ایک دوسرے سے جنگ جدال اور چینا جپٹی. تو اس عام بدامنی کی مثال ہے، اور اس میں گھوڑوں کی وفاداری سے مثال دی جا رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ذبحاً، اور قسم ہے دوڑتے دوڑنے والے گھوڑوں کی حادثے. تو جب گھوڑا ایک اسپیڈ سے دوڑ رہا ہوتا ہے تو سانس کے تنفس کی ایک جو ہے مستقل آواز آ رہی ہوتی ہے، سانس وہ اندر کھینچ رہا ہوتا ہے، نکال رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہوتا ہے، تو اس کے ہانپنے کی گویا ایک قسم کھائی گئی. فلموریات قدھن، اور پھر آگ نکالنے والوں کی سم مار کا، یہ گھوڑے جب ان کا سم کسی پتھر وغیرہ پہ پڑتا ہے اس سے چنگاریاں نکلتی ہو یا اس کی قسم کھائی جائے. فلمغیرات صبح، پھر صبح ہی صبح حملہ کر دینے والے گھوڑوں کی قسم. اب وہ انتظار کیا جاتا تھا، رات بھر قافلے چلتے تھے کیونکہ صحرا ہوتی تھی، رات کو ایسا موقع ہوتا تھا کہ ٹھنڈک ہے، اطمینان ہے، اور صبح پھر جو ہے تھک ہار کے قافلے پڑاؤ کرتے تھے کہ اب آرام کریں گے، اب جب شام ہوگی تو اس کے بعد پھر چلیں گے. تو یہ موقع ہوتا تھا کہ قافلہ بالکل تھکا تھکایا، اس کے انتظار میں یہ رہتے تھے، گھوڑوں کو تیار رکھتے تھے. اب جب قافلہ آ کر ٹھہرنے والا ہوتا تھا تو صبح ہی صبح دوپہر جو ہے وہ حملہ کر دیتے تھے. فاسر نبی نقا، پھر اڑاتے ہوئے ان کے غبار کی قسم. تو وہ گھوڑے جو دوڑتے تھے اس ریت میں تو غبار اڑ رہا ہے، اس کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. فوسط نبی جمن، اور پھر گھس جاتے ہیں اس وقت جو ہے وہ فوج کے اندر. تو یہ ساری قسمیں کھا کر اب اس جواب قسم کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. اپنے گھوڑوں سے سبق لو، تم نے انہیں پیدا کیا ہے کیا؟ تم نے انہیں سارا خیر دیا، تمہارا تو اتنا کام ہے تم تھوڑا سا چارہ ڈال لیتے ہو، وہ چارہ جو تم نے بنایا بھی نہیں، اس کے عوض گھوڑا کیا وفاداری کر رہا ہے؟ تمہارے ایک ایک اشارے پر جو ہے حرکت کرتا ہے، تم جب روکتے ہو رکتے ہیں، جب دوڑاتے ہو دوڑتا ہے، جہاں موڑتے ہو موڑ جاتا ہے، پھر وہ خوفزدہ نہیں ہوتا، سامنے فوج کھڑی ہوئی ہے اور تم دوڑتے ہوئے اس فوج سے ٹکرا جاتے ہو، گھوڑا پیچھے نہیں ہٹتا. حالانکہ جہاں جنگ ہوتی ہے تو جہاں تلوار انسان کی لگ رہی ہے وہاں گھوڑوں کو بھی لگتی، تیر جو برس رہے ہیں تو گھوڑے کے بھی آ کر تیر لگے، لیکن وہ اتنا وفادار ہے، صرف تم چارہ کھلا رہے ہو، وہ یہ وفاداری کر رہا ہے کہ اپنی جان بھی تمہارے اشاروں کا دے رہا ہے. اور کہاں تم ہو جو اپنے رب سے بے وفائی پر تلے ہو؟ کیا کچھ نہیں ہے، تمہارا وجود اسی نے دیا، تمہیں ہر چیز اس رب نے دی ہے، لیکن اپنی حالت دیکھو. تو فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، اور بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. وانہ علی ذلک لشہید، اور یقیناً وہ اس بات کا خود بھی گواہ ہے. اور پھر سبب کیا ہے اس مرض کا؟ انہ لحب الخیر لشدید، اور بے شک وہ مال سے شدید محبت رکھتا ہے. محبت تو رازق سے ہونی چاہیے، لیکن اسے رزق سے ہی محبت، تو اصل تو اللہ سے محبت ہونی چاہیے جو ہر خیر کا منبع سے چشمہ ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اب علاج کیا ہے؟ بس کیا وہ جانتا نہیں کہ جب اکھاڑا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، یہ علاج ہے. اگر فکر ہو نا آخرت، یہی زندگی اصل نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، وہاں لوٹ کر جانا ہے. وحسلا ما فی الصدور، اور ظاہر کیے جائیں گے جو راز سینوں میں. تو یہ اگر اس کا خیال رہے، اس کی فکر رہے، تو آدمی پھر صحیح طرزے میں رفتار کرے گا. تو ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اور یقیناً ان کا رب اس دن جو ہے وہ خوب خبردار ہوگا، خوب خبردار ہے، یعنی جب اسے خوب پتا ہے کون کیا کمائی کر کر آیا، تو ویسے ہی جو ہے وہ جزا و سزا بھی دے گا. اگلی سورت سورہ قاریہ. القاریہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس میں قیامت کا ایک منظر کھینچا گیا ہے سورت میں، اور انجام بھی بیان ہو رہا ہے آخرت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ، کھڑکھڑانے والی. مل قاریہ، اور وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ وما ادراک مل قاریہ، اور آپ کو کیا خبر وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ جیسے آپ دیکھیں دروازے پر دستک ہو رہی ہو، تو وہ یعنی بالکل قریب ہے، آپ دروازہ کھولیں گے اور وہ باہر سے آ جائے گا. تو اسی طرح یہ قیامت قریب ہے، وہ کھڑکھڑا رہی ہے اور کھٹکھٹا رہی ہے، دستک دے رہی ہے، اور کیا معلوم یہ کون ہے دستک دینے والی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اور وہ اچانک آ جائے گی. پھر انسانوں کا عالم کیا ہوگا جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں. انسان تو بڑا ذہین ہے، بڑا مضبوط رہتا ہے، ہر کام کو سوچ سمجھ کے کرتا ہے، لیکن ہوش اڑا دے گی کیا، جیسے بکھرے ہوئے پروانے ہوتے ہیں ایسے بکھرے پڑے ہوں. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہو جائیں گے دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح، یہ بڑے جمے میں نظر آ رہے، اڑ رہے ہوں گے یہ روئی کی طرح. فہوا پی فاما من ثقلت موازینہ، اب یہاں سے انجام بیان ہو رہا ہے، عدالت الہی کا منظر، متقین کا انجام پہلے بیان ہو رہا ہے. فاما من ثقلت موازینہ، تو جس کے بھاری ہوں گے نیکیوں کے پلڑے. فہوا فی عیشت راضیہ، تو وہ ہوگا پسندیدہ عیش کی زندگی میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. واما من خفت موازینہ، اور جس کے ہلکے ہوں گے نیکیوں کے پلڑے. فامہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہوگا ہاویہ. وما ادراک ماہیہ، اور آپ کو کیا معلوم یہ ہاویہ کیا ہے؟ نار ہاویہ، دہکتی ہوئی آگ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اب یہ اعمال کی فکر کرنی چاہیے، یہ ایک وزن تو وہاں لگے گا اللہ کی عدالت، اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں اپنا کچھ آڈٹ تو کرنا چاہیے. روز جو ہے ہم نے دن کیسے گزارا ہے، آج کیا کمایا کیا گوایا ہے، کہاں کہاں نیکی کی، کہاں کہاں غفلت رہی، کہاں کہاں گناہ سمیٹے، یہ کون اچانک اسی دن کیا تلے گا. روزانہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اگلی سورت جو ہے دنیا پرستی کا برا انجام، اور سورہ تکاثر. اور اسی میں بہرحال ایک چیز یہ بھی آ رہی ہے کہ یقین کے درجات ہوتے ہیں. ایک پہلا درجہ ہوتا ہے علم الیقین، کسی چیز کا اگر پتہ ہو، جیسے آگ جلاتی ہے، یہ کہیں کسی نے پڑھا ہے، اس نے کبھی دیکھا نہیں آگ کو جلاتے، تو اسے ایک خاص درجے کا علم حاصل ہوگا کہ ہاں بھائی آگ جلاتی. اس سے بلند تر درجہ ہوتا ہے عین الیقین، جب آدمی اپنے آنکھوں سے آگ کو جلاتا ہے، وہ دیکھتا ہے نا کتنا بڑا درخت ہے، اسے جلا کر آپ راک کر دیے، تو ایک اور بلند ترین درجہ یقین کا حاصل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں عین الیقین. اور خدا خواستہ خود تجربہ ہو جائے، اس کے جسم پر آگ لگ جائے اور جو اس کا ہاتھ جو ہے وہ پورا جل جائے آگ میں، تو اسے کہتے ہیں حق الیقین. اب جو لیول ہوگا یقین کا، وہ اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہوگا. تو یہاں ایک تو انسان کی دنیا پرستی کا برا انجام بیان ہو رہا ہے، اور یقین کے بھی یہ تینوں لیول بیان ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بیان مرض ہے. الحاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں کثرت کی حوث نے. انسان کا اصل مرض کیا ہے؟ کہ اسے مال سے شدید محبت، اور یہ حوث کم نہیں ہوتی، جتنا مل جائے کم ہے. مسلم شریف میں کہ اگر انسان کو ایک وادی مال و دولت کی بھری ہوئی مل جائے، ایک وادی یعنی اس کی نسلوں پشتوں کو کافی ہوگی، لیکن وہ دوسرے کی تمنا کرے تو کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ چاہتا ہے ایک اور ایسی مل جائے، ایک کاروبار چل رہا ہے تو یہاں پہ کافی نہیں ہے، کہے گا ایک اور بھی ہو جائے، دو دکانیں چل رہی ہیں اب کیا کرو گے، یعنی تیسری بھی ہو جائے، تو اس کی یہ حوث ختم نہیں ہوتی. حتی زرتم المقابر، یہ اس مرض کی طوالت کتنی ہے، یہاں تک کہ تم نے جا دیکھی قبریں. تو یہ مرض جو ہے وہ ویسے بڑھاوا بھی بہت ہے اور پھر یہ مستقل رہتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بوڑھا ہوتا رہتا ہے، مسلم شریف کی روایت، لیکن دو خواہشیں جوان رہتی ہیں، ایک زیادہ زندگی کی خواہش، دوسری زیادہ مال کی خواہش. تو یہ مال سے کبھی آدمی چھٹکارا نہیں پاتا اس خواہش سے. تو کلا سوف تعلمون، اس کا جو ہے وہ ادراک حقیقت کہ ہرگز نہیں، اور تم جان لو گے یعنی تمہیں علم ہو ہی جائے گا. ثم، ایک مراد یہ لی گئی ہے کہ قبر پہ جب پہنچ جاؤ گے اس مرض کے ساتھ تو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے. ثم کلا سوف تعلمون، اور پھر ہرگز نہیں، اور تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا، اور تم عنقریب جان لو گے، میدان حشر میں کھڑے ہو گے اس وقت پتہ چل جائے گا کہ قیمتی چیزیں کیا تھیں اور معمولی چیزیں کیا تھیں. کلا لو تعلمون علم الیقین، اور ہرگز نہیں، اور تم جان لو گے اسے علم یقین کی سطح پر. لترون الجحیم، البتہ تم ضرور دیکھ کر آؤ گے جہنم کو. تو آنکھوں سے جب جہنم کو دیکھو گے تو کون سے درجے کا یقین ہوگا؟ علم الیقین کا تو ابھی ذکر آ گیا، جو قرآن ہمیں دے رہا ہے، حدیث ہمیں دے رہی ہے، یہ کون سے درجے کا یقین ہے؟ علم الیقین بتایا جا رہا ہے یہ ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہو رہا. تو یقین کب آئے گا؟ جب اپنی آنکھوں سے خدا خواستہ جہنم کو دیکھو گے، اس وقت یقین کرو گے، یہ عین الیقین. ثم لترون عین الیقین، اور تم ضرور دیکھو گے اسے بالکل یقینی طور پر. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر یعنی جب وہاں اگر خدا خواستہ وہ لوگ جو جھونک دیے گئے تو وہ تو حق الیقین والا معاملہ ہو جائے گا، اور کہا جا رہا ہے اور پھر تم سے لازمن پوچھا جائے گا دنیا کی نعمتوں کے بارے میں. ایک موقع پر ایک جو ہے وہ واقعہ ملتا ہے، یوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے وہ اکثر چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ آپ شدید اضطراب میں تھے، کئی وقت کا واقعہ تھا اور شدید اضطرابی کیفیت تھی، آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے. تو تھوڑی دیر گزری تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے، وہ بھی اسی کیفیت میں تھے، شدید بھوک اور وسائل تھے نہیں، تو تھوڑی دیر گزری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آ گیا، تینوں جو ہے شدید بھوک میں اور وسائل ہے نہیں. تو انہوں نے خیال کیا کہ اپنے ایک انصار صحابی کے یہاں چلے جاتے ہیں، ان کا باغ بھی ہے اور ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، شاید کچھ کھانے کو مل جائے. تو تینوں جو ہے وہاں پہنچے، انہوں نے ٹھنڈا پانی لا کر رکھا، چند کھجوریں لا کر رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں نے جو ہے یہ پانی پیا، وہ کھجوریں کھائیں، اس پر آپ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے لازمن نعمتوں کے بارے میں بات پرس ہوگی. ہم کتنی نعمتیں اللہ کی استعمال کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اس کی اور گاتے کسی اور کی اور بے توجہ ہی برت رہے ہیں، بڑی بڑی نعمتیں جو ہمیں میسر ہیں، تو یہ کوئی نعمت معمولی نہیں، حالانکہ اتنے فاقے میں چند کھجوریں کیا حیثیت ہے، لیکن کہا کہ یہ بھی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی بات پرس ہوگی. ہم ان شاء اللہ آٹھ رکعت تراویح پڑھتے ہیں، پھر تھوڑی سی سوتے رہ گئی ہیں وہ بریک کے بعد ان شاء اللہ پڑھیں.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى نادانا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى النيل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام فتأكلون التراث أكلا لما وتحبون الجمال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سمع الله لمن حمده
الله أكبر
الله أكبر
الله
أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد فوالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن يقدر عليه أحد يقول أهلكت ما مالا نبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مثربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى فما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فأما من بقي واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فلا يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى فإن لنا للآخرة والأولى فأنزلتكم نارا فلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله دوسری رکعت میں سجدہ ہے اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى فوجدك ضالا فهدى فوجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فلم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والدين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان فيه أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أو رآه استغنى إن إلى ربك مرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فلا تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدوا الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمي الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموليات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فمسطن به جمعا الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أنهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله
أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. الحمد لله.